بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت کیا تو نے دیکھا رأيت پڑھایا آپ نے عام عربی میں یہ أرأيت الف لکھ کر اس کے اوپر حمزہ لکھا جاتا ہے قرآن مجید میں اس طرح حمزہ کے ساتھ لکھا جاتا اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حضرت عثمان والے نسخوں میں حمزہ کہیں لکھا ہی نہیں گیا تھا کیونکہ اس حمزے کو بعض عرب بولتے ہیں بعض بولتے ہی نہیں مثلا اسی کو بعض کہیں گے ارائیتا اور بعض کہیں گے ارائیتا حمزہ ہی نہیں بولتے تو اس نسخے میں حمزہ لکھا ہی نہیں گیا تھا یہ تو کوئی سو سال گزرنے کے بعد اس کی ضرورت محسوس ہوئی اور یہ حمزے کو ایک شکل دی گئی ہے اور بعض جگہ حمزہ اور طریقوں پر بھی لکھا جاتا ہے یہ بعد کی چیز ہے اس لیے اس کو اسی طرح لکھا جاتا ہے الف پر نہیں لکھا جاتا یوں سمجھا جاتا ہے کہ جہاں جہاں یہ حمزہ لکھا گیا نا عین کے کاٹے سرے کی شکل میں یہ ایک زائد چیز ہے بعض پڑھتے تھے بعض کے راتوں میں نہیں بھی پڑھتے تھے تو ارأیت کیا تو نے دیکھا الذی یہاں مفعول ہے کیا تو نے دیکھا اس کو جس نے یہی ہوگا نا ارأیت کا مفعول الذی یہاں نصب میں ہے یکذب بالدین جو دین کو جھٹلاتا ہے کذب بے آمن بے صدق بے لگتی ہے سارے وربز کے ساتھ کذب بے اس نے جھٹلایا اس نے جھوٹا کیا دین کو دین سے مراد یوم جزا بھی ہو سکتا ہے یہ پہلے ہو چکا ہے یوم الدین اور دین سے مراد اگر مذہب لے لے اسلام کے معنوں میں تو بھی ہو سکتا ہے بہرحال زیادہ دین روز جزا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جو جھٹلاتا ہے جزا کو جو جھٹلاتا ہے دین کو اسلام مراد لے لے کیونکہ وہ بھی دین ہے اب دیکھیں ترجمہ کیا کیا پہلے کا ترجمہ ہم نے نہیں کیا تھا ان کو چاہیے کہ رب کی عبادت کریں کیا کیا تھا ترجمہ
بس چاہیے کہ عبادت کریں پروردگار اس گھر کے کو جس نے کھلایا ان کو بھوک سے
اور امن دیا
ان کو ڈر
یہاں مراد ہے بھوک میں خوف میں سے ترجمہ اردو میں ٹھیک نہیں لگتا
ان پر لازم ہے کہ ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے بچا کر امن دیا
لیکن وہ اردو میں ترجمہ ایک جگہ میں کرنا پڑ لیا ایک جگہ سے بھوک میں کھلایا خوف سے امن دیا دونوں طرف میں ان کا ترجمہ ہو سکتا ہے اچھا ارأیت الذی یکذب بالدین کیا کیا ہے اگلی آیت کے پہلی آیت
تو نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونے کو
اچھا تو نے دیکھا اس کو تو نے دیکھا یعنی کیا تو نے دیکھا یہ تو نے دیکھا یہاں ہوگا گویا کہ اس طرح پڑھے تو نے دیکھا اب دیکھیں نا پڑھنے میں تو یہ بات نہیں آتی اس لیے ضروری ہے کہ یہاں کیا لکھا جائے لیکن انہوں نے اس طرح لکھ دیا تو نے دیکھا اب پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ یہاں سوالیہ ہے ورنہ تو نے دیکھا خبریہ بھی ہو سکتا ہے
کیا تم نے اس کو دیکھا جو انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے
کیا تو نے دیکھا کیا سے بہتر ہے ترجمہ جو ہاں وہ دیکھیں نا پڑھنے میں آپ اس طرح کیسے پڑھ سکتے ہیں جو عبارت لکھی ہوئی اس کو آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں دیکھا تو نے بس تو نے دیکھا یہ تو اس طرح پڑھا جائے گا اور یوں کہیں تو نے دیکھا تو یہ پڑھنے میں تو نہیں نہ آتا اس کے لیے تو ہے کہ وہاں کیا تو نے دیکھا لکھے تب مفہوم آئے گا وہ تو بولنے میں آئے گا لکھنے میں تو آپ نہیں نہ ظاہر کر سکتے تو نے دیکھا جب تک کہ آپ کیا نہ لکھے جس نے انصاف کے دن کو انصاف کو جھٹلایا اصل دین کا میں نے تو جزا ہے جس کا ترجمہ انصاف کیا گیا کیونکہ اللہ نے جو جزا سزا دینی ہے وہ انصاف پہ مبنی ہوگی اس لیے اس کا ترجمہ انصاف کر لیتے ہیں ورنہ اس کا معنی تو جزا سزا ہوتا ہے معنی انصاف نہیں ہے ہاں روز جزا ٹھیک ہے وہ دن اپنی طرف سے لگائیں گے اصل تو معنی ہے مطلقاً جزا سزا کا جو تصور اور عقیدہ ہے اس کے ہی خلاف ہے اچھا فذالک الذی بس یہی ہے وہ جس نے کہ فذالک یعنی فذالک الرجل فذالک المکذب یہ جو جھٹلانے والا ہے الذی یہی تو وہ ہے جو کہ فذالک الذی دیکھیں ذالک کا مبتدا اللہ ذی سے آگے خبر شروع ہوتی ہے, یہ ہے وہ جو کہ یدعو الیتیما دع یدعو دع دال عین عین مادہ, دھکے دینا یا دھکے دے کے نکال دینا یا دھکے دے کے کہیں لے جانا. قرآن کریم میں آتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم, جس دن ان کو دھکے دے کے لے جایا جائے گا دوزخ کی طرف. دع یدعو رد یردو کی طرف, یدعو وہ دھکے دیتا ہے, اصل میں ہے یدعو او ین سو رو جو کہ پڑھا جائے گا یدعو الیتیم یتیم کو, جو کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. اب دھکے دینا سے مراد بوس اپنے دروازے سے دھکیل دینا یا اور کسی طرح اپریس کرنا وہ مراد ہو سکتا ہے, اور یتیم سے مراد تو یتیم بچہ ہی ہے لیکن بے آسرا آدمی کے لیے یہ لفظ آیا ہے. تو یتیم کو وہ اس بنا پر دھکے دیتا ہے کہ یہ تو بے آسرا ہے, یہ میرا کیا بگاڑ لے گا, سینس یہ بنتی ہے. دھکے تو وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے لیکن یتیم کو دھکا دینا یہ انتہائی ظلم بھی ہے, گھٹیا پن بھی ہے کہ بس جو کمزور ہے اس پہ زور دکھانے لگتا ہے. فذلک الذی, یہ ہے وہ جو کیا کیا ہے,
بس یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے,
وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے,
تو وہ شخص ہے جو یتیم کو
دھکے دیتا ہے. اور کوئی یہی دھکے دینا ہی کیا سب نے ترجمہ,
ٹھیک ہے,
دھکے دینا نکال دینا پیچھے دھکیل دینا. اور قرآن کریم میں آیا ہے مجہول آیا, میں نے ابھی پڑھا تھا یوم یدعو ہے, کیا کیا ہے, تو وہی ایک ترجمہ کیا نا. تو یہ آدمی ایک تو یہ اتنا ظالم اتنا بے حس ہے کہ یتیم کو, کوئی اگر ایکچولی واقعہ ہوا ہوگا کسی یتیم کی کوئی چیز کھائی ہوگی وہ گیا ہوگا, تو ابو جہل وغیرہ کے بارے میں آتا ہے وہ اسی قسم کا ظالم قسم کا آدمی تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, اور پڑھا تھا آپ نے ولا تحاضون علی طعام المسکین سورۃ فجر میں, حض یحض کے معنی کیا پڑھے تھے, دوسرے کو آمادہ کرنا اس کو ترغیب دلانا. یہ تحاض یا تحاض باب تفاعل سے بھی آتا ہے, اس صورت میں ہوتا ہے اس کا معنی آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب دلانا, کیونکہ باب تفاعل ہے نا. تو سورۃ الفجر میں آیا تھا تاکلون التراث اکلا لما کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون, وہ یہی لفظ آئے تھے کہ یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو اور کھانا غریب کو کھلانے کا اس کی کوئی روٹی فکر تمہیں معاشرے میں نہیں ہے, وہی لفظ یہاں آیا. کمزوروں کو دبانا اور کسی کو بھوکا مرتا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں, اس کے بارے میں بے حس ہونا. وہ دوسری قرات ہوگی لیکن ہماری قرات تو تحاضون کی ہے جو کہ باب تفاعل سے ہے, بن تو سکتا ہے وہ تحاض, اسی لیے چونکہ الف نہیں لکھی ہوتے قرات ہمارے اس حضرت عثمان والے نسخوں میں. تو یہاں ولا یحض وہ آگاہ آمادہ نہیں کرتا, اس کے ساتھ اعلیٰ آتا ہے, اور یحض کا ایک مفعول ہوتا ہے یعنی ولا یحض احدا, کسی کو آمادہ نہیں کرتا. الا طعام المسکین ہے مسکین کے کھانے پر, یہاں اطعام نہیں ہے طعام جو چیز اس نے کھانی ہے اس کی روٹی وغیرہ کا, تو مسکین غریب آدمی کر لیتے ہیں فقیر مسکین, ہم منع نہیں ہیں باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو مسکین کے کھانا کھلانے کی کوئی ترغیب نہیں دیتا, یعنی اس کی اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ کسی کو اور کو آمادہ کرے اگر خود نہیں دے سکتا تو. فویل للمصلین, پس بڑی تباہی ہے نمازیوں کے لیے. صلی یصلی اس میں فاعل مصلن, مصلیون مصلیین بنا مصلین, پس بڑی تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے یا نمازیوں کے لیے. اب بظاہر یہ آیت عجیب بنتی ہے اگر آگے نہ ملائیں تو میں نے ہوا کہ نمازیوں کی تباہی کا ذکر ہے, اس لیے اللہ زینا اس کے ساتھ ملائیں گے وہ نمازی جو کہ, یعنی نمازیوں کی ایک خاص قسم کے لیے کہا گیا کہ وہ ان کے لیے بڑی تباہی ہوگی. اللہ زینا ہم وہ لوگ جو کہ, یعنی وہ نمازی جو کہ, عن صلاتہم ساہون، عبارت ہے الذین ہم ساہون عن صلاتہم، جو کہ غفلت کرنے والے ہیں اپنی نماز کے بارے میں. سہا یسہو، بھول جانا، غافل ہو جانا. سجدہ سہو تو آپ نے پڑھا ہی ہوا ہے، وہ سہو اسی سین ہے واو مادہ سے ہے. سہا یسہو، بھول جانا، غافل ہو جانا. اس سے اسم فاعل کیا بنے گا؟ ساہن، اور ساہن ساہیان، تثنیہ میں ساہیان ساہیان، جمع ساہیون جو بنے گا ساہونا. ویسے پڑھ سکتے ہیں ساہیون بھی، جیسے قاضیون قاضونا، دونوں طرح جمع ہوتی ہے. جو سستی کرنے والے ہیں، یہاں پھر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اپنی نماز کے بارے میں. دیکھیے، ایک ہے سہا فی الصلات، ایک ہے سہا عن الصلات. یہ ان سے فرق پڑتا ہے. سہا فی الصلات، نماز میں بھول گیا، جس کی وجہ سے سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے، کوئی چیز بھول جانا اور اس کی وجہ سے پھر وہ سجدہ صاف ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سجدہ صاف ہیں دو سجدوں کو، تو وہ ہوتا ہے سہا فی الصلات، وہ اپنی نماز میں بھول گیا. اور سہا عن الصلات، اس نے نماز کے بارے میں سستی کی، غفلت، اسے بے خبر ہی رہا کیا پڑھتا ہوں کیا نہیں پڑھتا، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی. یہ تو ہماری حالت بیان کی ہوئی ہے، اس میں تو ساری ہو بہو. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نمازوں میں. اب انہوں نے شاید جملہ اس فعلیے سے کر لیا، غفلت کرتے ہیں، کیا کیا ہے؟
پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہے.
بے خبر ہونا نماز، بے خبر ہونے کی بیس صورتیں ہو سکتی ہیں. انہوں نے کیا کیا؟
بس وائے ہے واسطے ان نماز پڑھنے والوں کی، وہ جو نماز اپنی سے بے خبر،
بے خبر، بے خبر ہونا.
وائے کیا؟
وائے افسوس، وائے فارسی میں افسوس کو کہتے ہیں، فارسی میں ہے نا، گر نہ بخشی وائے من، کیا خدا اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو پھر میں مارا گیا میں تو. تو وائے بر حال شمار، اس طرح سے فارسی میں وائے میں نے ہوتا ہے، افسوس ماتم وغیرہ کے لیے آتا ہے. ہاں جی، انہوں نے کیا کیا؟
جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں،
بھلا بیٹھتے ہیں، بے خبر رہتے ہیں، غفلت برتتے ہیں.
پھر ان نمازیوں کے لیے بھی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بے خبر
ہے. اب دیکھیے کتنے ترجمے ہیں، بے خبر رہنا، اور کیا آیا تھا؟ بھلا دینا، غفلت برتنا. یہ سارے ایک ہی بات ہے، غفلت برتنا، بھلا دینا، بے خبر ہونا، اس کی کوئی خاص خیال نہ رکھنا. یہ ہاں، یعنی یہ اس، کیونکہ نماز کے بارے میں قرآن کریم میں آیا نا، دائم رہنا، قائم رہنا، پکا رہنا، مستقل پڑھنا، حافظ ہونا، اور اس طرح کے الفاظ ہیں. یہ اس کے خلاف ہے، اس کی اینٹونیم ضد ہے، کہ نماز کے بارے میں وہ سیریس نہیں ہے اور بے خبر سے رہتے ہیں، بھلا دیتے ہیں. تو نماز میں بھول جانا گناہ نہیں ہے، وہ تو صحاب فی الصلات ہوتا ہے، اس کے تو ہے کہ ایک سجدہ کر لو جو بھی ہو. یہ ہے صحاب عن الصلات، سلے کے فرق سے دیکھیں، نماز کے بارے میں ہی غافل ہو جانا، اس کی مذمت کی گئی ہے. پڑھنے میں کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی پرواہ نہ کی جلدی میں پڑھی، جو بھی ہو، وہ یہ اقامت اور اس کے خلاف ہے. اب یہاں دیکھیے، مسلین کا ہے، نماز پڑھنے والے، صلی وسلی میں نے نماز ادا کرنا ہوتا ہے، اور اقامت صلات تو ذرا وسیع لفظ ہے نا، اس میں تو آتا ہے سوسائٹی میں اپنے جہاں آپ رہتے ہیں، مسجدیں بنائیں، مسجدوں کو امام، نماز جماعت وغیرہ کا بندوبست کرنا، یہ اقامت صلات ہے. اور اپنی انڈیویجول کی نماز پڑھنا، اس میں اگر اقامت کا معنی آتا ہے تو اتنا ہی ہے، با جماعت پڑھے، توجہ سے پڑھے، پوری شرائط اور آداب سے پڑھے، وہ پھر یہ بنتا ہے. تو صلی وسلی میں نے تو مطلقاً نماز پڑھنا ہے. ہمارے ہاں عموماً یہ کرتے ہیں ہمارے اہل حدیث حضرات خصوصاً، کہ ہر آیت پہ وقف کرتے ہیں. یہ ہے تو صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پہ وقف کرتے تھے، تاکہ انہوں نے تو آپ کو امت کو سمجھانا ہوتا تھا کہ یہاں آیت ختم ہوتی ہے، کیونکہ یہ آیتوں کی جو ہے نا، کہ یہاں سے لے کر یہاں تک آیت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ ہے. میرے اس مضمون میں جو ترتیب نزول پہ آیا تھا، اس پہ کچھ لکھا بھی ہے میں نے، تو اگر مضمون کا تقاضا ہو تو آیت کو آگے ملایا جا سکتا ہے. اب یہاں اگر ہم پڑھ دیں فویل للمصلین اور رک جائیں, ایک طرف تو معنی تو یہ ہو جاتا ہے نمازیوں کا تو بیڑا غرق ہو گیا, یہاں ضروری ہے کہ اس کو آگے ملایا جائے. فویل للمصلین الذین, ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں, یہاں اس کو آگے ملانا ضروری ہے. وقف کر کے آپ نے وہ ٹھہر گئے تو معنی ہی ذرا کچھ اور ہو جائے گا, کیونکہ فویل للمصلین تو الگ جملہ ہو گیا. سہا یا سو بھول جانا, غفلت کی معنی بھولنا بھی ہے, وہ بھی ہو سکتی ہے پڑھنے پڑھانے میں. وہ تو میں نے کہا نا کہ غفلت اور بے خبری کی تو 10 صورتیں ہو سکتی ہیں, وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. انہوں نے جو لفظ لیا نا بے غفلت, بے خبر رہتے ہیں, غافل رہتے ہیں, انہوں نے کیا کیا تھا, بے خبر رہنا, غافل رہنا, تو یہ تو 20 صورتیں ہو سکتی ہیں, نماز کے اندر بھی نماز سے باہر بھی. اس کو تو وضاحت کی چیز ہے. الذین ہم یراؤون, دوسرا کام یہ وہ نمازی ان نمازیوں کے لیے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں, یراؤون دکھاوا کرتے ہیں. رے حمزہ یہ اور باب کون سا ہے, ارا یوری, تو پھر یوری اونا ہوتا ہے, یراؤون مفعول ہے مجھول ہے, حمزہ پر پیش ہے. یہ باب مفعلہ نالائکو اور ہے معروف, را آ مراعاتن, اور دوسرا مصدر کیا ہوگا فعال کے وزن پہ ریان. وہ پڑھا یا نہیں, ریات اردو میں استعمال ہوتا ہے, صرف یہ ہے کہ عربی میں تو ہے رے آ حمزہ کے ساتھ, وہ چونکہ عربی میں یہ حمزہ یہ کے دندانے پر لکھا جاتا ہے رے آ انا سے, اردو والوں نے سمجھ لیا کہ یہ شاید یہ الفیہ ہے, وہ پھر کہہ دیتے ہیں ریا کاری, اور یہ عربی میں وہ یہ نہیں ہوتی, عربی میں تو وہ حمزہ ہوتا ہے نا, رام رے حمزہ یہ ہے, تو ریا کو اردو میں عام طور پر غلطی سے ریا بول لیا جاتا ہے. وہ غلطی کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں حمزہ یہ کے دندانے کے اوپر لکھا جاتا تھا, تو انہوں نے سوچا کہ یہ شاید یہ الف یا ہی ہے, وہ غلطی ہے. تو را آ یورا ای فا الا یو فا ایلو مرا آتن مرا آتن نہیں ہوگا, مرا آتن مرا آتن ہوگا مساوات کی طرح, یا ریا دکھاوا کرنا. تو الذین ہم یراؤنا اصل کیا تھا, ہاں بولو اصل کیا تھا, نلائک یور کیوں ہوا, وہ یہ باب افعال نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا, مضارے کا صیغہ ہے بے وقوف, یورا ای یونا ام کو یوفا اے لونا یورا اے یونا ای یونا کا اونا ہو گیا. ہزار دفعہ یہ ورب تم نے پڑھے ہیں اس طرح کہ یہ ختم ہوتی ہے پھر زیر پیش میں بدل جاتی ہے, یورا اے یونا یوفا اے لونا اور بنا یورا اونا. و یمنعون المعون, ایک تو دکھاوا کرتے ہیں, اب دکھاوے کے بھی کئی معنی ہو جاتے ہیں, نماز ہی دکھاوے کی پڑھنا, یا یہاں یہ تو نہیں کہا کہ کس قسم کا دکھاوا, دولت کی شو کرنا یہ بھی وہ قرآن کریم میں دوسری جگہ آیا ہے. تو کوئی کام جو خالص نیت سے نہ ہو, سیاست میں نعرے لگائے جائیں جی ہم غریبوں کو, وہ ریا کی تو 15 صورتیں ہو سکتی ہیں, دکھاوے کے کام کرنا یعنی لوگوں میں شہرت حاصل کرنے اور اپنے نمبر بنانے کے لیے کام کرنا, اخلاص نہ خدا سے نہ بندوں سے, تو صرف نماز ہی نہیں اور بھی مراد ہو سکتی. ویمنعون المعون, اور روکتے ہیں منع کرتے ہیں, اصل معنی تو ہے اس کو کسی چیز سے کوئی چیز ملنے نہ دینا, معنی روکنے والا ممنوع جس سے کوئی چیز روک دی گئی. یمنعون وہ منع کرتے ہیں روکتے ہیں یعنی دینے سے روکتے ہیں, مراد یہ ہے. اور کس چیز کو روکتے ہیں, الماعون, یہ معون میں معن نون سے فاعول کے وزن پر ہے یہ لفظ, فاعول معون ہی معن نون مادہ سے, اس کے معنی کیے گئے ہیں کہ عام وہ چیزیں جس کو لوگ ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں, کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی, ضرورت پڑتی ہے کسی سے جا کے سوئی لے لی, کوئی اس زمانے میں آگ لینا بھی ہوتا تھا, کوئی اس طرح کسی نے اس کا معنی نمک کیا ہے, کسی نے کہا کہ چمچی مانگ لی, چاقو مانگ لیا, پین مانگ لیا, ذرا بھائی مجھے لکھنے کے لیے دے دے, یعنی عام چیز جو کہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی, بس وہ ایک طرح کی کرسی ہوتی ہے کہ لوگ دیتے ہیں. اور معاون کو اس لیے بھی معاون کہا گیا ہے کہ اس آدمی کو وہ پھر کسی کی ضرورت, اگر کوئی سفر میں وہ ساری چیزیں رکھتا ہے, اور ان لوگوں کو سفر ہوتے تھے, سوئی بھی اپنی ہے, ڈول بھی اپنا, ڈول اور رسی بھی اس کا معنی کیا گیا ہے, کیونکہ وہ بھی ایک ضرورت کی چیز ہوتی تھی کہ ایک آدمی نے پانی نکالا, دوسرے کے پاس ڈول نہیں ہے, اس نے کہا یار ذرا ڈول دینا میں بھی پانی لے لوں. تو عام چھوٹی چھوٹی یوزیج کی چیزیں جو لوگ دے دیتے ہیں ان سے بھی منع کرتا ہے, کہتا ہے یہ میں پین بھی کسی کو نہ دوں, بلکہ سیٹ پہ بیٹھتا ہے ریل میں, کوئی کہے تھوڑی سی جگہ تو دینا تو اور پسر جاتا ہے, کہتا ہے اگلے ڈبے میں جاؤ.
صابن بھی آتا ہے, صابن استعمال کر لو ختم ہو جاتا
ہے. یہ اب تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ اس میں کون سی چیزیں آ سکتی ہیں,
ختم نہیں ہوتی وہ یا دوسری بھی. سر
ختم ہونے والی بھی, اب آپ کہیں کہ میں نے پہن دیا تھا میری تو سیاہی ختم ہو جائے گی, اور بعض دفعہ آدمی وہ سوچتا بھی ہے. میں ایک پینسل میرے پاس تھی, گیا پھر وہ عمرے پہ گیا 89 میں, تو یہ ایک بعض پینسلیں ہوتی ہیں جو بس جب ختم ہو گئی بیکار ہو گئی, تو اس قسم کا ایک وہ مارکر ہی ہوتا ہے باریک پین کی بجائے, وہ میں نے لے لیا تھا. تو راستے میں جہاز میں انہوں نے کوئی فارم پر کرنے تھے, وہ کوئی ہاسٹس تھی اس نے لیا, پھر اس نے اگلے آدمی کو دے دیا اس نے. اب میں نے کہا بھائی یہ تو ختم ہو جائے گا اور اس میں سیاہی تو ڈالی نہیں جا سکنی, میں نے کہا بھائی کوئی اپنا بھی لو, یہ میرا تو مجھے دے دو, یہ تو ختم ہو جائے گا. تو سچویشن کی بنا پر ہوتا ہے. اس میں میں نے سوچا کہ میرے پاس یہ پہنے یا تو میں پھر اور خرید لوں نا, ورنہ وہ تو ختم ہونے والا ہے. اور انہوں نے باقاعدہ گھنٹہ لگا دیا کہ وہ سارے فارم جا آگے جا اترنا تھا نا, کوئی فارم ہوتے ہیں جہاز والے پر کراتے. تو یہ اس پہ مناسب ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ دل کا بخل, ان کے اندر ایک دل کا بخل ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی کسی کو نہیں دینے چاہتے جس کے دینے میں کوئی نقصان نہیں, کوئی خاص بوجھ نہیں, اور دوسرے کا فائدہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اتنا کہ ادنا فائدہ بھی دوسرے کو نہیں پہنچانا چاہتے, بڑا فائدہ تو کیا پہنچانا ہے. تو یہ بخل ہے دل کا. معاون سے, معاون کے جو بھی میں نے کیے گئے ہیں, ڈول, رسی, نمک, پاٹ, آگ وغیرہ, وہ سارے اصل سینس یہ ہے کہ عام چیزیں جو کہ لوگ ایک دوسرے سے لے دے لیتے ہیں اور اس میں کوئی نہیں سمجھی جاتی. نقل کرنے کے لیے نہیں دیتے, اچھا کرتے ہیں وہ تو اچھا کرتے ہیں کہ بھائی تم مجھے نقل کرنے کے لیے دے دو تمہارا کیا جاتا ہے. تو یہ معاون کا روکنا دل کے اس بخل کی طرف اشارہ ہے. تو کمزور پہ زور دکھانا, لوگوں کی بھوک پیاس سے بے حس ہونا, نمازوں سے غافل ہونا, دکھاوے پہ زور دینا, دکھاوے کے نعرے, دکھاوے کے کام کرنا, اور حالت یہ ہے بخل کی کہ کسی کو اگر ان کے بس میں ہو تو معمولی چیز بھی نہ دے. یہ ایک ذہنیت ہے, یہ کردار ہے جو ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے ہر طرف. اور اپنے اوپر بھی غور کریں تو شاید ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہوں. اس سے اگلی سورت کا نام ہے کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا آتیناک الکوثر, بے شک ہم نے تم کو دیا کوثر. کوثر کا ترجمہ کسی نے بھی کچھ اور نہیں کیا ہوگا. کوثر کے معنی ہیں بہت بھلائی, بہت زیادہ بھلائی. بعض نے اس کے معنی کیے ہیں, بعض شعروں میں آیا ہے کہ بہت زیادہ دینے والا سخی. کسی کے دادا کی تعریف اس نے کی ہے شاید بنو امیہ کے, تو بھی بڑا دینے والا ہے لیکن تیرا دادا تو کوثر ہی تھا, یعنی وہ اس سے بھی زیادہ دینے والا تھا. تو کوثر عربی میں فعال کا وزن پر لفظ ہے, کاف سے رے سے, اور اس کے معنی تو ہیں جس میں بہت زیادہ بھلائی ہو یا جو بہت زیادہ بھلائی کرنے والا ہو, کثرت ہو اس میں خیر کی. خیر کی کثرت کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے. انہوں نے کوثر ہی ترجمہ کیا ہوگا,
کوثر ہی کیا
تھا. کوئی اور
تشریح میں کوثر کے بارے میں خیر کثیر کیا,
وہ خیر کثیر تو ہے.
بے شک ہم نے عطا کہ تم کو اے محمد
الکوثر. الکوثر اس لیے کیا کہ گویا یہ کسی چیز کا نام ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے. گویا کہ یہ ایک پراپر نیم ہے کسی چیز کا, جیسے کہے میں نے تمہیں یہ فلاں کتاب دی, یہاں پر صفاتی نہیں, یہ پراپر نیم کے طور پر آیا ہے. گویا کہ اس لیے لوگوں نے اس کا ترجمہ ہی کوثر کر لیا ہے, کیونکہ یہ حضور سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا وہ نہر ہے, تو پھر تو نام ہو گیا ایک چیز کا, ہم نے تجھ کو کوثر دیا. لیکن اگر لفظ کے معنی پر معنی کو دیکھیں تو اس کے معنی جس میں بے حد بھلائی ہو, اس کے پھر وجہ سے بعض نے قرآن کریم کو کوثر کہا ہے, بعض نے وہ آخرت والی نہر کے لیے لیا, تو سارے مختلف تفسیریں کی گئی, کیونکہ اصل معنی اس کا بنیادی ہے جس میں بے حد بھلائی ہو. ہم نے آپ کو حد سے زیادہ بھلائی دی ہے. کیا کیا انہوں نے؟ کوثر. کوثر, سب نے کوثر کیا. اور کوثر ترجمہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کو پراپر نیم سمجھا گیا ہے ایک جگہ کا, ایک نہر کا, کیونکہ حضور سے ثابت ہے اس کی یہ تشریح. اور لفظی معنی کریں تو کوثر کا معنی بہت ہی بھلائی, جس میں بکثرت بھلائی اور فائدہ ہو. اور ترجمہ تو یوں بھی ہو سکتا ہے, ہم نے تم کو بہت دیا, یعنی سب کچھ دیا ہے, دین دنیا کی نعمتیں دی ہیں, معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن حضور کے بتائے ہوئے معنی کی بنا پر اس کو ایک پراپر نیم کے طور پر پھر ڈیل کیا جاتا ہے. فصل لربک, پس تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. صلی یصلی, ابھی پڑھایا آپ نے مصلین, صلی یصلی سے یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے. فعل امر کی گردان کیا ہوگی؟ اشفاق کرو گے. صلی, صلی, ہاں شاباش, ٹھیک ہے, ہاں سلینا. کیا اٹک اٹک, مال گاڑی بھی اس سے اچھی چلتی ہوگی. سلے نہیں کر دیا, یہ دوہرایا کرو تاکہ زبان پہ چڑھ جائے. ٹھیک ہے, سوچ سوچ کے. ہمارے ایک دوست ہے, انہوں نے کرنا ہوتا نا کہ چار پانچ, تو اب یہ بجائے اس کے کہ یوں چار پانچ نو, وہ کہتے تھے چار پانچ چھ سات آٹھ نو. ہاں جی, وہ اس طرح سے بھی گنتی کرتے ہیں. یہ مشق کرنی چاہیے, اس طرح سے اٹک اٹک کے سیکھے وہ کرتے رہنا. یہ تو دیکھیے نا, گرد آپ کسی سے بول رہے ہو, بولنے میں پھر اے 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 کرتے رہیں گے, چھ منٹ کے بعد جا کے سیکھا یاد آئے گا. ٹھیک ہے, سوچ کے بھی آپ نے کر لیا, لیکن اس پہ اوور کم کرنا چاہیے کہ آپ اس مشکل پہ قابو پائے. اور یہ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ زیادہ زیادہ دوہرا. ہم نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ سادہ فعل کو تو چلو چھوڑو, جو ناقص اور اجوف وغیرہ کے ہیں, ان کے ہر ایک میں اگر تم دو باتیں کر لو نا, ایک ماضی معروف مضارع معروف, ماضی مجہول مضارع مجہول, صلی یصلی صلی یا یصلی, چار ہو گئے. دوسرے اس کے فعل امر کے چھ سیکھوں کی گردان کر لو, آپ کو وہ فعل آ جائے گا. جو اجوف یا ناقص یا جو بھی ہے نا, صحیح میں تو اتنا مشکل نہیں ہوتا, تو اگر اس کے چار سیکھے معروف مجہول کے اور اس کے فعل امر کے چھ سیکھوں کی آپ گردان کر سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ فعل پر آپ حاوی ہو گئے, باقی سیکھ بنانا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا. تو صلی تو نماز پڑھ, یہ اصل ہے صلی, یہ گر گئی کیونکہ ناقص کی ہے, جو کہ تثنیے میں پھر آ جاتی ہے صلی. صلی لربک, اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. ون ہر, اور قربانی دے. نہرا ینہرو, کہ اصل معنی ہوتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنا. اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے یہاں سے گلے سے, سینے کے اوپر سے, اس کی جو گردن لمبی ہوتی ہے وہ گرایا نہیں جاتا کہ اس کو چھری کسی جگہ پھیری جائے, بڑا جانور ہوتا ہے, تو اس کے پاؤں باندھ کے کھڑے ہوئے پر نیزوں سے اس کو گلا کاٹتے تھے. چھری ہی والی بات ہے نا, نہیں نہیں اوپر نہیں, اس طرح سے مارا نا کہ گلا کاٹ جائے, سیدھا اندر تھوڑا مارنا ہے. نہیں, کاٹنا ہی ہوتا ہے, اس کو ونہار کہتے ہیں, لیکن یہ کہ سینے سے اوپر سے سینے کے ذرا اوپر سے. اچھا اصل میں نہر اس حصے کو بھی کہتے ہیں. چنانچہ بعض لوگوں نے عجیب جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں نا, انہوں نے اس سے یہ کہا ہے نا, اور سینے پہ ہاتھ باندھ کے یہ نماز پڑھا کرو. سینے پہ ہاتھ رکھو یعنی گلے سے نیچے نیچے, جیسے ہمارے بابی بھائی رکھتے ہیں. اور کسی نے شیعہ کے جواب میں اس کو کہا کہ شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, انہوں نے کہا اس کا تو میں نے یہاں پر ہاتھ باندھنا. بہرحال وہ زیادتی ہے. نہرا بدنہ, اس نے اپنے اونٹ کو نہر کیا. یہ اونٹ کو جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے, یہ ہے تو اس کے لیے, لیکن عام قربانی کو بھی کہہ سکتے ہیں. یوم النحر, دسویں کا دن, جب حج سے فارغ ہو کے لوگ آتے ہیں اور جانور قربان کرتے ہیں وہاں, اس کو کہتے ہیں یوم النحر. ہم اسے یہاں یوم عید کہتے ہیں, عید الاضحیٰ, لیکن وہاں وہ جو عرفات میں جمع ہوتے ہیں نو کو دن, وہ یوم عرفہ ہے. پھر واپس آتے ہیں تو دسویں کو وہ یوم النحر ہوتا ہے, اس دن سب قربانیاں کرتے ہیں. تو نہر میں نے جنرل قربانی بھی ہے, لیکن زیادہ تر یہ اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا کیا قربانی کیا ہو,
بس اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو.
قربانی کر تو, ہاں قربانی کرو.
رب کے آگے
لے ربے کا, وہ جیسے آپ نے پڑھا تھا یہ بھی تو نہ لے ربے ہم, اس کی خاطر رات گزارتے ہیں. ہاں جی, چلو یہ میں نے اصل, چونکہ نہر کہتے ہیں یہ جہاں سینہ اور گردن ملتی ہے نا, اس حصے کو نہر کہتے ہیں. کیونکہ اونٹ کو ذبح یہاں سے کیا جاتا ہے, نیزہ مارتے ہیں اوپر سے نہیں مارتے, ورنہ تو وہ جو اس کی گردن اور سر تو اوپر ہوتا ہے نا, عام جانور کو تو وہاں سے کاٹتے ہیں نا, تو اس کے وہ جو سینے سے ملتی ہوئی جگہ ہے نا وہیں سے کاٹتے ہیں. تو اونٹ کی قربانی کے لیے نہر ہے یا نہر ہے, پھر عام قربانی کو بھی کہہ دیتے ہیں. ورنہ بکرے کے تو آپ یہ نہیں کرتے کہ سینے سے سر کاٹا جائے, وہ تو اوپر سے کاٹا جاتا ہے. اونٹ کی قربانی ایک اسپیشل اس کو مارنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. شاید 50-60 اونٹ اپنے ہاتھ سے اس طرح کیے ہیں ہجرت الوداع کے موقع پر, باقی پھر حضرت علی کو کہا کہ تم کر دو. تو ون ہر میں نے قربانی دے, اور اس میں بھی یہ ہے فصل لے ربے کا ون ہر لے ربے کا, گویا کہ وہ دونوں لے ربے کا دونوں طرف لگتا ہے. ان نشانیہ کا, بے شک جو تجھ سے نفرت کرنے والا ہے, تجھ سے بغض کرنے والا ہے, ہوا لبتر وہی ابتر ہے, ہوا ضمیر فاصل ہے. دو لفظ ہیں اس میں, شان ان, شنا یشنا او شنا آنن, دشمنی کرنا, بغض رکھنا کسی کے بارے میں دل میں. چھٹے پارے میں آپ نے پڑھا تھا ولا یجرمنکم شنا آن قوم, کسی قوم کی دشمنی تم کو بے انصافی پر آمادہ نہ کرے. شنا آن, تو اس سے شنا یشنا او, یا شاید شنا یشنا او, میں نہیں کہہ سکتا, ہو سکتا ہے کہ سمیا سے ہو. اس کے معنی ہوتے ہیں بغض رکھنا. اسم فاعل ہوگا شان ان, بغض رکھنے والا, دشمنی کرنے والا, اور اس سے مراد ہوتا ہے دل میں بغض رکھنا. تو تیرا بغض رکھنے والا, یعنی جس کو تجھ سے بغض ہے, یہ معنی بنے گا. ہول ابتر, وہی ابتر ہے. بترا یا ابتروں کا معنی اصل میں تو ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے سے کاٹ دینا, کسی جانور کی دم کاٹ دینے کے لیے لفظ آتا ہے. وہ کتا جس کی دم کاٹی ہوئی ہے اسے ابتر کہتے ہیں. بعض جانوروں کے اور بھی اس طرح کاٹ دیتے ہیں. تو ابتر کے بنیادی معنی تو ہے دم کٹا. یہ افعالوں کا وزن ہے, اس کا مؤنث ہوگا بتراؤ, دم کٹے. بلکہ بعض لوگ وتر کی ایک رکعت ہی پڑھ لیتے ہیں, تین کی بجائے کہ بھائی چلو ایک پڑھو, تو اس میں فقہی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ الصلاۃ البتراء, دم کٹی نماز, یعنی جس کی دو رکعتیں چھوڑ دی ایک پڑھ لی, کہ جی وتر ایک ہی ہوتا ہے نا, وتر تو ہو گیا, تو اس کو الصلاۃ البتراء کہتے ہیں. اس میں تو شک نہیں, علم زیادہ ہوتا آدمی کا عمل خراب ہو جاتا ہے, یہ تو تجربہ ہے شروع شروع میں. اب میری بیوی اب بھی میں اسے لاکھ کہتا ہوں کہ چھوڑو پتہ 17 رکعتیں ہی پڑے گی عشاء کے، 4 سنتے ہیں پھر فرض پھر نفل پھر 2 سنتے ہیں پھر وتر پھر 2 نفل، پوری 17 رکعتیں پڑے گی. شروع میں ہم بھی پڑھتے تھے، پھر جب اللہ نے علم دیا کہ یہ نفل تو غیر ضروری ہے یہ تو غیر موقع ہے، تو پھر علم نے یہ نقصان دیا کہ ٹرخا دی، 17 کی بجائے 4 رکعتیں اور 2 اور 3 وتر پڑھ لیتے. تو مولانا اشرف علی نے بھی کہیں لکھا کہ بعض دفعہ علم اس طرح حجاب بن جاتا ہے کہ علم ہوا کہ یہ ضروری ہے یہ غیر ضروری ہے، تو بس پھر اس طرح کر لیتا ہے آدمی. بہرحال پہلو آدمی بہت سے نکال لیتا ہے، یوں تو کہتا ہے جی اللہ میاں نے دین میں آسانیاں رکھی ہیں لہذا چلو آسانی پہ عمل کر لو، لیکن حنفیوں میں زیادہ تشدد ہوتا ہے عام طور پر کہ یہ سختی کرو گے تو کچھ کرے گا. بہرحال اب تر دم کٹے کو کہتے ہیں، اور اس میں وہ تشریح میں ہے کہ کافروں نے کہیں کہا تھا کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، مرے گا تو اس کا کس نے ذکر کرنا ہے، خود اپنے ساتھ بس لے جائے گا. اس کے جواب میں یہ آیا کہ وہی دم کٹا ہے. بے اس طرح سے ابتر لا ولد کو بھی کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی نام نشان رہ ہی نہ گیا ہو. یہ ایک مفہوم ہے ابتر کے بنیادی میں نے دم کٹے کے ہوتے ہیں، تو وہ کافروں پر اس طرح سے ہی وہ آئی بات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے وہ قیامت تک کے لیے آپ کا ورفا نالا کا ذکر والی بات ہوئی. اچھا کیا کیا ہے؟ جو تیرا دشمن ہے، شانے میں نے دشمن، انا میں نے بے شک، وہ انہوں نے ہووا کو الگ جملہ بنا لیا ہے، ہو الابتر وہ ہے الابتر، اور ورنہ تو جملہ تھا ان شانے کا ابترو، سیدھی خبر تھی نا، اس پہ ال لگا پھر ال سے پہلے ضمیر فاصل ہی لگ گئی، ترجمہ ہوگا تیرا دشمن ہی دم کٹا ہے، وہ ہی تو دم کٹا ہے. دم کٹا گیا
پیچھا کٹا
جس کے پیچھا کٹ گیا. ہاں جی بے نسل، یہ ایک ترجمہ جس سے جو بے اولاد بے نسل ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ، یعنی بے اولاد جس کا پیچھے کوئی نام رہنے والا نہ ہو.
بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے،
انہوں نے وہ بے نام و نشان کیا. فرض یہ کیا گیا کہ جس کی اولاد نہیں ہے اس کا پیچھے کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اس لیے ان معنوں میں بے نام و نشان ترجمہ کیا، ورنہ بنیادی معنی دم کٹا یا پیچھا کٹا. جس کا قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہے نا، قطعنا دابر القوم، ہم نے ان کے پیچھے کاٹ دیا. دابر کا معنی ہوتا ہے جو آدمی آ رہے ہوں تو جو ان کا سب سے آخری ہوتا ہے نا وہ دابر ہوتا ہے، جو سب سے آگے جا رہا ہوتا ہے وہ قابل یا قادم ہوتا ہے. تو ان کے آخری کو کاٹ دیا، یعنی ان کے پیچھے کچھ نہ چھوڑا، یہ معنی ہوتا ہے اس کا. تو اس طرح سے یہاں ابتر بے نام و نشان یہ مفہوم کیا گیا ہے، مراد لفظی ترجمہ کٹا، پیچھا کٹا. دم کٹا تو نہیں کیا کسی نے، نہیں دم کٹا ہو نہیں سکتا کہ آدمی کے لیے تو لفظ نہیں آئے گا دم کٹا، وہ تو بنیادی طور پر جانور کے لیے ہے لفظ، لیکن اگر کہیں وہ آدمی دم کٹا تو ہم سب کی دم کٹی ہوئی ہے، تو وہ دم ہوتی ہے آدمی کی. بلکہ مجھے آج کل دم میں ہی تکلیف ہو رہی ہے، درد ہوتا ہے. ہاں جی ریت کے ڈی کا جو سرا ہوتا ہے وہی تو دم ہے، وہ کسی کی باہر نکل آتی ہے ہماری اندر رہ جاتی ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، ہے تو وہی چیز. اس کے بعد نہیں کرنا ہے، آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دے اے کافرو. قل سے یہ 2-3 صورتیں شروع ہوتی ہیں، اور اس کے معنی ہیں کہہ دے، اور مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جیسے آپ کو کہا گیا اسی طرح سے گویا کہ یہ قل آیا ہے قرآن میں، اور اس لحاظ سے اس کا معنی بن جاتا ہے اعلان کر دے. کیونکہ اگر ہوتا قل تو پھر اصل تو عبارت شروع تھے یا ایھا الکافرون، آپ کو کہا جاتا قل یا ایھا الکافرون تو آپ کہتے یا ایھا الکافرون، یہی کہتے نا، قل تو ساتھ نہیں دہرایا جاتا ہے، لیکن وہ ہے. اس لیے یہاں قل کہنا کہ میں نے اعلان کر دو، اعلان کر دو کہ اے کافرو، یا ایھا الکافرون، یا ایھا ندا کا ہے، الکافرون منادا مفرد آیا ہے رفع میں ہے، لا اعبدو ما تعبدون، میں نہیں عبادت کروں گا یا نہیں کرتا، مضارے کے ساتھ لا لگے. عام طور پر کہا یہ جاتا ہے منفی مضارے لا سے ہوتا ہے، ماضی ما سے ہوتا ہے، یہ تو ایک قاعدہ ہے. لیکن بعض گرامر والے لکھتے ہیں کہ مضارے اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، ماضی پر بھی لا لگ جاتا ہے لیکن کچھ شرائط ہو جاتی ہے. مثلاً ماضی میں لا تب لگتا ہے اگر اس پہ تکرار آ رہی ہو، لا صدق ولا صلی، نہ اس نے یہ کام کیا نہ وہ کام کیا. ما اور لا مضارے میں یہ فرق رکھتا ہے کہ اگر لا ہو تو مستقبل کی نفی ہوتی ہے، لا عبدو میں نہیں عبادت کروں گا، اور ما عبدو کا معنی میں نہیں عبادت کرتا ہوں. مضارے تو حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے نا. تو بعض کہتے ہیں کہ ما سے حال کی نفی ہوتی ہے، لا سے فیوچر کی ہوتی ہے. اس طرح سے لا عبدو میں عبادت نہیں کروں گا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہاں تو تعبدون مضارے ہے نا، کرو گے یا کرتے ہو دونوں لگ سکتے ہیں. جس کی تم عبادت کرو گے میں نہیں کروں گا، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں تو اس کی عبادت نہیں کروں گا. ما جو آیا درمیان میں یہ پہلے لا عبدو کا مفعول ہے، اور تعبدون کے بعد ایک ہو معذوف ہے، لا عبدو ما تعبدون ہو، میں نہیں عبادت کروں گا اس کی کہ جس کی عبادت تم کرتے ہو یا کرو گے. ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہ ہی، یہ لا جو دوبارہ آیا دوسرے لا پہلے کے بعد، تو ولا انتم اصل عبارت ہے انتم عابدون، تم ہو عبادت کرنے والے. اور اگر لگائیں نفی کرے صرف تو ہونا چاہیے ما انتم بعابدین، یہی ہوتا نا، ولستم بعابدین، نفی تو یوں بنتی. یہاں ہے ولا انتم اور نہ ہی، یہ اس لا دوبارہ آیا پہلے لا کے بعد، اس لیے ترجمہ کریں گے اور نہ ہی انتم عابدون، تم ہو عبادت کرنے والے. جملہ اسمیہ میں ابھی اپنے وہ معلم انشاء میں پڑھا تھا کہ کر رہا ہے جا رہا ہے، کہ عموماً جملہ اسمیہ سے کر لیتے ہیں ترجمہ، اس کے لیے کوئی عربی میں الگ صیغہ نہیں ہوتا. اور یہی فیوچر یا اس طرح کر رہا ہے جا رہا ہے کا معنی دیتا ہے، ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کر رہے ہو. اور کبھی جملہ اسمیہ فیوچر کے معنی بھی دیتا ہے، مثلا ہم کہتے ہیں انا ذاہب الی مسجد الی المسجد، میں مسجد کی طرف جانے والا ہوں، یعنی ابھی جاؤں گا، نیئر فیوچر کا معنی دیتا ہے. تو اس لیے ولا انتم عابدون اور نہ ہی تم ہو عبادت کرنے والے، یعنی کرو گے نہیں یا تم کر نہیں رہے. ما عابدو یہاں تعبد، عابدون کے بعد دیکھیے ما عابدون کا مفعول ہے مگر فعل نہیں، عابدون تو اسم فاعل ہے نا، ما میں تو رفع نصب جار نہیں ظاہر ہوگی، مبنی ہے، لیکن یہ ما عابدون کا مفعول ہے. یعنی یوں ہے ولا انتم تعبدون ما عابد، ما ہے مفعول لیکن اسم فاعل کا بھی تو مفعول آتا ہے، تو عابدون ما تم اس کی عبادت نہیں کرنے. دیکھیے اگر مضاف کر لیتے تو یہ ہو سکتا تھا ولا انتم عابدو ما عابدو، نون گرا دے، اس کی عبادت عابد تم نہیں ہو جس کی میں کرتا ہوں. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا کہ نون گرا دے، ایک ہے نون برقرار رہے اور مفعول آ جائے. مثلا آپ کہتے ہیں قاتل زیدن، اگر جو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جملے کی، زید کا قتل کرنے والا، لیکن یا کہہ دے قاتلن زیدن، قاتلن پہ تنوین لگائیں زیدن پہ نصب کر سکتے ہیں. اچھا، اور نہ ہی تم ہو عبادت کرنے والے، ما عابدو یعنی ما عابدو ہوں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. پھر دوبارہ دیکھیے ولا انا عابدن اور نہ ہی میں ہوں گا عبادت کرنے والا. اب یہاں لا عابدو کی بجائے ولا انا عابدن کا ہے، بات تو ہوئی ہے لا عابدو، یہاں ولا انا عابدن، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں. ما عبدت تم اس کی جس کی تم نے عبادت کی ماضی میں، جو تمہارے معبود رہے میں ان کا نہیں ہوں عبادت کرنے والا. ولا انتم عابدون ما عابد، وہی جملہ پھر ریپیٹ ہوا، اور نہ ہی تم عبادت وہ کرنے والے ہو اس کے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ جو ریپیٹیشن ہوئی ہے جملوں کی، اس پہ بڑی وہ میں سبد کتاب میں دیکھ رہا تھا مختلف تفسیروں کے حوالے، بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے، اور دو باتیں اس میں نکلتی ہیں کہ بعض مفسرین نے کہا ہے یہ صرف تاکید لفظی ہے, یہ نہیں ہوگا, ہرگز نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا, یوں کہنے کے بجائے وہی جملے ریپیٹ کیے. ایک تو ہے تاکید, اور دوسروں نے یہ کیا ہے کہ نہیں, اس میں بعض فکرے حال کے معنوں میں ہیں, بعض فیوچر کے معنوں میں ہیں, اور مطلب یہ ہے کہ نہ میں اب عبادت کرتا ہوں نہ پھر کروں گا, تم نہ اب کرتے ہو نہ پھر کرو گا. یعنی جہاں جہاں جملہ اسمیہ ہے وہ حال کے معنوں میں ہے, جہاں مضارع ہے وہ مستقبل کے معنوں میں ہے. اس طرح سے بھی بلا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون, جو جملہ اسمیہ حال کی نفی کر رہا ہے اور جملہ فعلیہ جو ہے وہ مستقبل کی نفی کر رہا ہے. ایک صورت یہ کہی گئی ہے کہ یہ لفظوں کی ریپیٹیشن سے یہ ہے, اور باقی اس کی بیک گراؤنڈ میں کہا گیا ہے کہ کافر تھے تو بڑے سیانے آدمی نا, پیپل پارٹی اور نواز شریف سے بھی ہوشیار تھے. کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یار کیوں مصیبت ڈالی ہے, تم ہمارے دیوتاؤں کی بھی پوجا کرو, ہم جس کو تم کہتے ہو اس کی پوجا کرتے. حالانکہ یہ گھپلا تھا وہ سیز فائر لائن والا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی توحید کی طرف بلاتے تھے وہ اس کے منکر تو تھے ہی نہیں, تو یہ تو کوئی نہیں تھی بات کہ بھائی ایک رب تم نے نکالا ہے تو ہم نے نکالا ہے, آؤ مل کے ہم اس کی پوجا کر لیتے ہیں, تیری بھی کر لیتے ہیں, پھر اگر ہمارا دین اچھا ہوا تو تجھے فائدہ پہنچ جائے گا, تیرا دین اچھا ہوا تو ہمیں بھی کوئی فائدہ مل جائے گا, اس طرح سے کر لے درمیان میں. اچھا تو بہرحال وہ بیک گراؤنڈ میں ہے. یہ دو ٹوک لفظوں میں کہا گیا کہ یہ الگ الگ راستے ہیں, اسی لیے آخر پہ آتا ہے لکم دینکم ولی دینن, تمہارے لیے ہے تمہارا دین, لکم تمہارے لیے, دینکم تمہارا دین. دین یہاں دین کے معنوں میں ہی ہے, یہاں جزا کے معنوں میں نہیں ہے, بلکہ ان الدین عند اللہ الاسلام جس سینس میں آیا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ دین ان معنوں میں. ولی دین یہ ولی لی ہے, یعنی میرے لیے, لی کو اس طرح پڑھ لیتے ہیں کبھی معی کو معیہ اور کبھی لی کو لیا, جو متکلم کی صفت دینی ہو تو زبر دیتے ہیں, نہ دے تو نہ دے, لیکن متکلم کی یہ کو حرکت دینے تو زبر سے آئے گی. ولی دین دین. اچھا یہاں ایک اور بات سنیں, ہونا چاہیے تھا ولی دین ان, جار مجرور اور مبتدا مؤخر ہو جاتا, تمہارا دین ہے اور میرا ایک دین ہے. یہاں ایک دین کی بات نہیں ہے, یہاں ہے دینی, ادھر آیا نا ضمیر دینوں کم, یہاں آیا دینی, وہ بھی مضاف مضافل ہے, یہ بھی مضاف مضافل ہے. دینی کی یہ گر گئی اور زیر اس بات کی علامت ہے کہ یہاں ایک یہ تھی. اس طرح ترجمہ ہوگا تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین, ترجمہ یہ ہوگا, یہ نہیں کہ میرے لیے ایک دین ہے. اچھا یہی ترجمہ ہوگا, اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے, ہاں اس میں تو آسانی ہے. چلیے صدق اللہ العظیم, کل انشاءاللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی طرف دیکھو گے ایک دوسرے کے چہرے دیکھ کے ہنس رہے ہو, مین چیز بھی بتا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. إذا جاء جب آئے جب آ جاؤ, کیونکہ إذا شرط اور مستقبل کے معنی دیتا ہے, کہیں مستقبل میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, کہیں اس طرح بھی اردو میں ہوگا تھا جیسے آپ نے پڑھا ہوا, إذا فرغت فانصب, جب تم فارغ ہو جائے تو بات جاؤ عبادت میں, اور کی جگہ آیا اس طرح سے. تو اذا جاء نصر اللہ, جب آئے یا آئے گی, اصل میں شرط بننے میں جائے سے آ جائے سے بہتر کر سکتا, جب آ جائے اللہ کی مدد, والفتح ہو اور فتح بھی آ جائے, وہ بھی جا کا فائل ہے. اس شرط کا جواب آگے آئے گا فسبح میں, شروع میں سارا وہ ایک طرح کو شرط کی بیان ہوتی چلی جاتی ہے, جب یوں ہو جائے یوں ہو جائے یوں ہو جائے تو پھر تو یہ کر. نصر اللہ اللہ کی مدد, یعنی وہ مدد جو اللہ کی طرف سے آئے گی, یہ معنی بنتا ہے. اور والفتح اور فتح وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگی. اس میں ایک چیز محذوف ہے کہ نصر مصدر ہے, نصر اللہ ہے اللہ کی مدد, اس میں نصر کا مفہوم کون ہے, کس کو آ جائے, وہ نہیں بیان ہوا. اور اس کی ماضی صورتیں جو ذہن میں آئیں گی وہ دو ہوں گی, یا تو کہیں ادا جائے آقا نصر اللہ ہے, تیرے پاس جب آ جائے اللہ کی فتح, یا پھر یہ ہے کہ نصر کو مصدر ہی مان کر ہم اس کا ایک مفعول انڈرسکور سمجھو, جیسا آتا ہے وہ نصر اللہ الناس, تو بنے گا نصر اللہ کا, وہ بننا چاہیے نا اگر مخاطب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس طرح ضمیر نہیں بنتی نصر اللہ کا, جب ضمیر اس طرح سے بعد میں آئے تو نصر اللہ کر نہیں سکتے, وہ بن تو جاتا ہے نصر کا اللہ ہو, لیکن کیونکہ نصر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے وہ تو یہ کہ ضمیر بعد میں آئے, اور بعد میں آئے گی تو کا نہیں آئے گا اوا کا ہے برابر, پھر جو ہے کہ نصیل ادا جا نصر اللہ اوا کا, جب تیرے ہی لیے اللہ کی نصرت آ جائے وہ ایا کا مفعول ہوگا نصر مصدر کا, اور ذل فتح اور فتح یہ بھی فتح من اللہ یا کچھ اندر شب تیرے پاس اللہ کی مدد, نصرت کے معنی نصر نصرت ایسی مدد ہوتا ہے جو دشمن پر غالب کر دو, یہ چار پیسے پانچ پیسے کی مدد کو نصرت نہیں کہتے, تبلیغی جماعت والے کو کھانے کھلانے کا نام نصرت کہتے ہیں, تبلیغی آتے ہیں ان کی نصرت کرو یعنی انہیں خوب کھلاؤ, ان کی تو اصطلاح یہ ہے کہ جماعت والے آئیں ان کی نصرت کرو, نصرت میں ان کا یہ بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ چلو اور تبلیغ میں چلو, لیکن نصرت کا بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے خون کھلا, یہ تبلیغی جماعت والوں کو کہیں کہیں تو کھانے کو تو اتنا ملتا ہے نہیں, تو مسجد بھی ساری خراب کر دیتے ہیں, بیٹھ کے مسجد میں اور پھر جب اٹھتے ہیں تو حلوہ گرا پڑا اور پان کے نیچے کام دار جگہ تو نہیں سورت پہ نہیں, امریکہ میں تو ہم نے یہ دیکھا ابادا نصر اللہ, کہیں کہیں ان بیچاروں کو ٹھہرنے بھی نہیں دیتے, جاتے یہ مسجدیں نہیں ہیں, اور ویسے میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ مسجد میں سونے نہیں چاہیے, آدمی سوتا ہے تو خدا جانے کیا کیا اس کا وائس پلاٹ چلتا رہتا ہے, وہ تو مسجد ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی ایسی خرابی پیدا ہو, اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے, تو اس لیے آج سے بھی یہ خراب یہ ضمن بات آئی کہ جب اللہ کی مدد تمہارے پاس آ جائے اور فتح وہ تو بنیادی طور پر مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دیکھیے ہم یہ کیوں کر رہے ہیں مخاطب کی ضمیر کیوں استعمال کر رہے ہیں, اس لیے کہ آگے والا ایوب کا مخاطب ہے, پھر فصل بخ مخاطب کے سیرے ہیں, اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو تیرے پاس آ گیا تم کو آ ملا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہے, ورا او پر ناسا اور تو دیکھے لوگوں کو, یہ بھی اضاء کے ساتھ لگے گا, دیکھے گا ماضی میں نہیں ترجمہ کرے گا, تو نے دیکھا دیکھیے جب آ گئی اور تو نے دیکھا, اگر یہ ہوتا تو یہ پھر ہوتا لمبا جا نصر اللہ, پھر اضاء نہ ہوتا کہ گویا کہ ماضی کے واقعہ بیان کیا جا رہا, جب یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا, تو اس میں لمبا میں بھی کچھ شرط کا معنی بعض دفعہ آ جاتا ہے, اس شرط کی ایک سنس ہوتی ہے, جب اس کے پاس قاصد آیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا, اس طرح سے بھی قرآن کریم میں آتا ہے, ولما فصلت الحور پھر آگے جواب میں آتا ہے, تو ورحو کرنا آسا ان لوگوں کو دیکھے جب خنون ہے, یہ پھر حال بنے گا مظاہرے, یعنی رہو کرنا آسا داخلی نفی دین اللہ, ان اس سنس میں جب خنون آ گیا مظاہرے حال ہوتا ہے کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں, وہاں دین سے مراد دین اسلام اور روزے جزانی مراد, افواج فوجوں کی فوجیں ہوتے ہوئے یہ دوسرا حال ہے, فوج کی جمع افواج اور نسب کے یہ بھی حال ہے, یعنی ان کو دیکھے تو داخل ہوتا, لوگوں کو دیکھے اس حال میں کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں, اور اس حالت میں داخل ہو رہے ہیں کہ افواج ہے, یعنی جب خلینا فی دین اللہ تو حال ہے الناس کا, اور اسلاگن بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب خلینا کی جو ضمیر فائل ہے اسی کا حال ہے, اور جب بھی لوگ ہی تو ہے وہ جب ہم اس کی ضمیر فائل کا حال افواج ہے, دیکھے لوگوں کو اس حالت میں کہ وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں اور اس حالت میں داخل ہو رہے ہیں کہ فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں, یعنی گروہ در گروہ, یہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں, یہ سورت قرآن مجید کی بحثیت سورت نازل ہونے میں سب سے آخری سورت ہے, آیت اس کے بعد کوئی نازل ہوئی ہے, لیکن سورت کمپلیٹ قرآن کریم کی یہ آخری ہے. اور زمانہ نزول کے لحاظ سے یہ ماضی کا صیغہ ہو سکتا ہے کیونکہ نزول کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا. خطبہ حجۃ الوداع میں اس کے بارے میں آتا ہے تو لوگ وفود سن مہینے آپ کے پاس آئے تھے اور بیسوں قبیلوں کے مسلوں کا ذکر.
میلہ لگا رہتا تھا, اب میں 12 آدمی, کسی میں 16, کسی میں 40, 80 آدمی قبیلوں سے آ رہے ہیں, ان سب کے پھر کھانے روٹی وغیرہ ٹھہرانے کا بندوبست ہوتا تھا. وہ سال مدینہ میں بڑا عجیب تھا, چار چار دن وہ ٹھہرتے تھے, ان کو سکھایا جاتا تھا نماز کیسے پڑھنی ہے, کیا کچھ دین اسلام قبول کر کے, سوائے 2 آدمیوں کے کہ انہوں نے دین کو آئے بھی اور پھر انکار کر کے چلے گئے, پھر وہ جاتے ہی مر بھی گیا تھا, طفیل بن عامر تھا یا کچھ. تو باقی لوگوں نے, قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور دراصل اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش سے چل رہا تھا قصہ, تو اکثر قبائل, بلکہ شروع حاجمی بھی کہتے تھے کہ بھائی قریش تمہیں نہیں قبول کرتے تو ہم کیسے کریں. تو جب قریش مغلوب ہو گئے تو سارے عرب نے سمجھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور اب ٹھیک ہے, اس کی اطاعت قبول کرنی چاہیے. مکہ کی جو مرکزیت تھی اس کو تو سب تسلیم کرتے تھے. تو اس لحاظ سے ماضی میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے, بلکہ بعض نے تو کہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق یہ بعض اس صورت سے ہی سمجھے تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے والے ہیں کیونکہ کام مکمل ہو گیا. تو بہرحال, لیکن اذا جا میں مانا وہ جائے کا ہونا چاہیے. کسی نے کیا ماضی سے ترجمہ؟ کیا
جب اللہ کی نظر اور فتح آ چکی اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ انسانوں کی فوج پر فوج اللہ کے,
یہ غالباً تاریخی پس منظر کے اعتبار سے میں نے کر لیا ہے کیونکہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے تو یہ ہو چکا تھا. لیکن اس کے لیے لمبا آنا چاہیے. ازا استعمال جو قرآن کریم نے کیا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سینس اور بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی مخاطب آئندہ صدیوں میں کوئی اسلام کے غلبے کی چیز دیکھے گا تو یہ ہر ایک کے لیے یہ آیت ہو سکتی ہے کہ جب تو دین کے لیے کام کرے اور پھر تجھ کو کامیابی ہو تو یوں کر. ازا میں یہ فائدہ ہے. اگر لمبا ہوتا تو صرف اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہوتا, پھر آئندہ کے لیے اس آیت کا کوئی مفہوم نہ رہ جاتا. لیکن ازا کے استعمال سے اس ماضی کی طرف بھی ہو سکتا ہے اشارہ اور آئندہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے سب نے ماضی سے کیا.
آ پہنچے
ازا کا تقاضا تو یہی ہے. ہاں اچھا, ورائے تناسا اور تو دیکھے
آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہوتا
دیکھ لیں. یہ بات یعنی ازا کا تقاضا یہی ہے. اور اس میں پڑھا ہے آپ نے ترجمہ, یہ کیا ہے اس میں شمیر سے پوری ازا کے ساتھ ترجمہ کیا. جنہوں نے ماضی سے کیا وہ صرف اس واقعہ کے بنا پر. اور قرآن کریم کے لفظوں میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. ازا میں یہ بات ہے کہ صرف حضور نہ مخاطب سمجھے جائے, جو بھی دین کے لیے کام کر رہا ہو اور وہ اپنی کامیابی کی کوئی منزل دیکھ لے اپنی آنکھوں سے تو یہ آیت اس پہ اپلائی کرتی ہے کہ پھر تو یہ کر. فسبح بحمد رب بکا, پس تو تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ. فا, یہ فا ازا کے جواب میں آیا ہے, شرط کے شروع میں جواب شرط میں فا آتا ہے جس کو حرف ربط کہتے ہیں. فسبح, سبح یسبح سے فعل امر ہے, یعنی تو تسبیح کر, تو پاکیزگی بیان کر, بے حمد رب کا اپنے رب کی حمد کے ساتھ. یعنی یہ بھی کہے کہ وہ پاک ہے اور یہ بھی کہے کہ اس میں ساری خوبیاں. حمد میں یہ آتا ہے. یہ بے زیر بے جو ہے اس کو بعض ناوی کہتے ہیں با الحال, یعنی بے حال کے معنی پیدا کرتی ہے. فسبح حامدن ربا کا, یوں معنی بنتا ہے, تو تسبیح کر حمد کرنے والا ہوتے ہوئے اپنے رب کی. اس کا ترجمہ بعض نے کیا ہے, میں نے ادھر پڑھا تھا, نحن نسبح بحمدک و نقدس لک, کہ ہم تجھ کو سراہتے ہوئے تیری پاکیزگی کرتے ہیں. سراہتے ہوئے, سراہنا تعریف کرنا, حمد کرنا, مدح کرنا, سراہتے ہوئے یعنی بحمدک کے معنی بندہ وہی حال کا ہے, حمد کو ساتھ لے کر تیری تسبیح کرتے ہیں. تو حمد بھی اور تسبیح بھی دونوں چیزیں اب دیکھیں فسب بحمد ربے کا کیا کیا ترجمہ،
اپنے رب کی تسبیح اور تحمید
کیجیے. اچھا یہ چونکہ لفظ اردو میں تحمید کم میں استعمال ہوتا ہے، تسبیح تو ہوتا ہے، یہ جو تسبیح ہوتی ہے دانوں والی یہ نہیں، تسبیح مصدر ہے سبھا یا سبھیوں سے، تو اپنے رب کی تسبیح کر. تحمید، تمجید، تحلیل، تکبیر، تقدیس، یہ سارے لفظ اردو میں بھی کوئی ذرا زیادہ استعمال ہوتا ہے، غالباً تحمید کم استعمال ہوتا ہے. تحلیل تو خیر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا کو تحلیل کہتے ہیں، اور اس طرح واستغفر ہو اور تو اس سے بخشش مانگ، واستغفر ہو تو استغفر یستغفر ہو آپ نے پڑھا ہے، ہو اس سے بخشش مانگ. اور اس میں انڈرسٹوڈ ہے لذنب کا یا لذنوب مومنین یا جو بھی کا ہے، اپنی خطاؤں کی، اپنے گناہوں کے لیے، اپنی تقصیروں کے لیے اس سے معافی مانگ. یہ استغفر یستغفر آسان ہے. انہ کان توابا، بے شک وہ تواب ہے. دیکھیے اصل تو فکرہ بنتا تھا انہ تواب، بن جاتا نا فکرہ، لیکن کان توابا، بے شک وہ کان جب اللہ تعالی کے لیے آئے، عموماً اس کا معنی ہوتا ہے تھا، ہے اور ہوگا، تینوں ٹینسز میں پائے جاتے ہیں، اس لیے کان آیا ہے کہ وہ تو تواب تھا، تواب ہے، تواب ہوگا. انہ تواب میں وہ بات نہیں آتی، اگر فکرہ تو بن جائے گا تو وہ تواب ہے بس ٹھیک ہے، لیکن کان میں ایک سینس عجیب پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا بات ہے لفظ تواب، تاب یتوب سے ہے، اس مبالغہ فعال ان کے معنی پر، وزن پر. تواب میں نے بکثرت رجوع کرنے والا، لفظی معنی تو ہے یہ. اور یہ صفت بندے کی بھی ہے اللہ کی بھی ہے، قرآن میں دونوں طرح بیان ہوئی ہے. بندوں کے لیے آیا انہ یحب التوابین، اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو، بکثرت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور اللہ کے لیے بھی آیا ہے جیسے یہاں آیا تواب. تو فرق کیا ہوا، بندے کے لیے ہو تو اس کا معنی ہے بار بار رجوع رب کی طرف کرنے والا اور توبہ کرنے والا، اور اللہ کی صفت ہو تو اس کا معنی ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا. تاب اللہ و تاب تاب اللہ ہو اللہ اب دن، یہ تو اللہ اور الہ کے ساتھ تو پڑھا ہے نا آپ نے، تو وہی سمجھیے وہ صلہ یہاں انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے کہ وہ تو تواب ہے، اور جب اللہ کی صفت ہو تو اس کا معنی وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، بکثرت توبہ قبول کرنے والا ہے. رہ گئی یہ بات کہ الٹا جب کامیابی ہو تو استغفار پڑھو کہ یا اللہ تو نے کیوں کامیابی دی، لے جا اپنے گھر، اس لیے کہا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے تفسیر کا، ویسے گرامر کا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کسی جماعت کو مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے نا، شروع میں وہ ذرا اچھی لائنوں پہ چلتی ہے، جب ذرا مقبول ہو جاتی ہے اور لوگ اس میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہی موقع ہوتا ہے اس میں خراب عناصر کے داخل ہونے کا. اس وقت اگر مسلم لیگ ہو تو وہ ہو، اور جماعت اسلامی ہو تو، اور تنظیم اسلامی پہ بھی شاید ایسا وقت آ جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جماعتیں شروع میں چلتی ہیں، بڑے خالص مخلص لوگ لوگ اسے چلتے ہیں، پھر جب وہ ذرا پاپولر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کوثر نیازی جیسے جماعت اسلامی میں گھس آتے ہیں، اور اپنے کام کر کے اپنا کوئی مقصد حاصل کر لیتے ہیں. خود پیپل پارٹی کو دیکھ لیں، اپنی سیاسی جماعتوں میں دیکھ لیں کہ پیپل پارٹی شروع میں چلی، پھر خیر لیڈر ہی گمراہ تھے، خود ہی پٹڑی بدل گئے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کامیابی کا موقع کسی تنظیم جماعت کا وہ ہوتا ہے جب اس میں خراب عناصر، جو کہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے. شروع کے لوگوں کی تو بڑی تربیت ہوتی ہے، مکے میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ تو ایک انچ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، خلیفہ بن گئے، بادشاہ بن گئے، دو برے آزمو کے سوتے زمین پہ اینٹ سر تلے رکھ کے، انہوں نے تو اپنے طرز زندگی نہیں بدلا. لیکن وہ بعد میں جو آتے ہیں وہ گڑبڑ کا باعث بنتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دیکھو نا کہ بکثرت لوگ ہو رہے ہیں تو خوشی کی بات تو ہے، لیکن استغفار کا بھی موقع ہے کہ یا اللہ پناہ دینا یہ کہیں کوئی خرابی کا باعث نہ بنے. شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ خوشی کے موقع پر استغفار کا کیا توقع ہے؟ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے حمد تو خدا کی چلیے ٹھیک ہے، لیکن گناہوں کی معافی مانگنا اس کا مطلب ہے کوئی خرابی واقع ہو رہی ہے اور اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المسد جو ہے، یہ میرے خیال میں ہمارے قرآن مجیدوں میں تو ادھر نسخوں میں سورۃ ابی لہب، سورۃ اللہب لکھا ہوتا ہے، سورۃ اللہب، ابی لہب نہیں، سورۃ اللہب یہی لکھا ہوتا ہے نا. مسد، یہ دونوں لفظ صورت میں واقع ہوئے ہیں، لہب کا بھی اور مسد کا بھی. تو اس وجہ سے یہ شاید ان 16 ناموں میں سے ایک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مسد کا معنی آگے آ جائے گا اور لہب کا معنی بھی آ جائے گا، چاہے صورت کا عنوان وہ ہو یا وہ ہو. تبت یدا ابی لہب و تب، تب یتب کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، برباد ہونا. تب یتب تبابا، قرآن کریم میں آتا ہے وما قید فرعون الا فی تباب، نہیں تھا تدبیر فرعون کی مگر بربادی میں، یعنی اس کی تدبیریں ساری برباد ہی ہوئی. تباب مصدر ہے، تب فعل ہے، تبت برباد ہو گیا. یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ. یدا فاعل ہے تبت کا، اور ید مفعول مؤنث سمائی ہے نا، صیغہ مؤنث آیا ہے، اور یدا اصل میں تھا یدان رفع میں، ابو لہب کی طرف مضاف ہوا تو یدا رہ گیا، نون گر گیا. پھر ابو لہب بذات خود مضاف مضاف الیہ تھا، اس میں ابی جو ہے وہ پیچھے مضاف الیہ ہے، آگے مضاف ہے، اس لیے وہ ابی بن گیا، ابو نہ رہا. تبت یدا ابی لہب بن، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوئے. یہاں لہب بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی کنیت کے طور پر استعمال ہوا، آگے آئے گا ذات لہب، وہاں لہب کا اصل معنی آئے گا، اس کے معنی شعلے کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس آدمی کو ابو لہب کہتے ہیں اس لیے تھے، بڑا لال سرخ خوبصورت چہرے والا تھا، نام تو اس کا عبد العزہ تھا لیکن ابو لہب اس کی کنیت تھی، کہ بہت سرخ سفید رنگ کا تھا اور اس کے چہرہ یعنی ایک طرح سے بڑا بارونق تھا. ابو لہب یعنی جس کے رخسار آگ کی طرح چمکتے بھکتے ہوں، یہ کہنے کی وجہ یہ تھی. تو اب اس کا ترجمہ تو ہم نہیں کریں گے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے. ہاتھ برباد کیوں کہا ہے؟ اصل مراد تو ہے وہ تباہ ہوا، بلکہ آگے لفظ ہے و تب، اور وہ برباد ہو گیا، صرف ہاتھ نہیں لیکن آگے ہے و تب، وہ بھی برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ برباد ہوئے، وہ بھی برباد ہو گیا. یہ ہاتھوں کا قصہ یہ ہے کہ اس نے یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تھے، شاید جیسے کہ آتا ہے شروع کی جو میٹنگ ہوئی اس میں کہیں جب حضور نے بات کی تو اس نے یہی لفظ استعمال کیے تھے، کہ یہ جیسے کہے نا ہاتھ چہرہ وغیرہ اس طرح استعمال کرتے ہیں، تو عربی میں اس طرح تبت یدا استعمال کرتے ہیں، تیرے دونوں ہاتھ چھل ہو جائے، یہ ہو جائے، تو وہی لفظ قرآن نے استعمال کیے یدا کی، تو یہ وجہ ہے اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے. اچھا تبت ہو گئے، لیکن یہ بد دعا ہے، ماضی ہی میں بد دعا ہوتی ہے عربی میں. اور دوسرا تب وہ خبر ہے، ترجمہ یوں کر دیا جا سکتا ہے، پہلے کو بد دعا لے تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جاویں، اور وہ برباد ہو گیا، یعنی دوسرے میں خبر ہے، پہلے میں بد دعا ہے. اب دیکھیے ترجمہ،
ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا.
اچھا انہوں نے وہ بھی ماضی میں کر لیا ہے، بد دعا کے ساتھ نہیں، انہوں نے ٹوٹ جائیں اور برباد ہو جائے، انہوں نے دوسرے کو بھی دعائیہ لے لیا ہے بد دعا کے معنوں میں. یہ ہے خبر، دیکھیں ماضی میں یہ ترجمہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ماضی ہی بد دعا دعا ہوتی ہے، تو دونوں کو ہی بد دعا سمجھ لیں، ایک کو بد دعا سمجھے دوسرے کو خبر لیں، ٹوٹ جائیں اس کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ تو ہو گیا، تباہ ہو گئے اس کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو گیا، لیکن ایک بد دعا میں ہے، دونوں کو بد دعا لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور یا ایک کو بد دعا لیں اور دوسرا اس بد دعا کی تصدیق کرتا ہے، ٹوٹ جائے تباہ ہو جائے اور وہ تباہ تو ہو گیا، ٹوٹ جائے تباہ ہو جائے، یہی کیا
ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے،
ٹوٹ جائے تباہ میں نے ہلاک، تباہ ہلاک، انہوں نے یہی کیا ہے، ہلاک ہو جائے، ٹوٹ ہاتھ کے لیے ٹوٹ نہیں کیا ہے، ہاتھ کا ہلاک ہونا نہیں نا کہتے، یوں تو نہیں نا کہتے کہ تیرے ہاتھ مر جائے، کہیں گے ہاتھ ٹوٹ جائے، یہی کہیں گے یا شل ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہ ما جو ہے یہ نافیہ بھی ہو سکتا ہے، ما اغنا عنہ مالہ، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہ دیا، ما نافیہ ہو تو یہ ترجمہ ہوگا، یا پھر ما سوالیہ بھی ہو سکتا ہے، ما اغنا عنہ مالہ، کیا فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے، ما کا دو طرح ترجمہ ہو سکتا ہے، اور دونوں کی سینس ایک ہی بنتی ہے، کیا دیا فائدہ، یعنی کچھ نہ دیا، سینسز میں بھی نفی کی آئے گی, لیکن سوالیہ میں اپنی ایک خوبی ہوتی ہے عبارت. تو ما اغنا عنہ, اغنا عنہ مالہ, یعنی ما اغنا مالہ عنہ, یہ تو پڑھ چکے اغنا یغنی, کفایت کرنا. تو ما اغنا مالہ, اس کے مال نے کفایت نہ کی, عنہ اس سے, یہ ان کا صلہ آتا ہے اس موقع پر, کئی دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے. وما کسب, اور یہ ما موصولہ ہے, اور اس نے بھی کوئی فائدہ نہ دیا جو اس نے کمایا. یہ وما, ما اغنا کا جو فاعل ہے نا مالہ, مالہ پر عطف ہے وما کسب, اس کو نہ کام دیا اس کے مال نے اور نہ کام دیا ما کسب نے, جو کچھ اس نے کمایا تھا اس نے بھی. یوں بنے گا ترجمہ, یعنی وما کسبہ, جس چیز کو اس نے کمایا, کسب پڑھ چکے ہیں, تو اس کی کمائی نے اس کو, اب مال اور کمائی تو ایک ہوتا ہے, یا تو دو لفظ ہیں اس میں, بعض دفعہ مترادفات میں عبارت خوبصورت ہو جاتی ہے, اور دوسرے کسی نے یہ بھی عربی میں کیا ہے کہ اولاد مراد ہوتی ہے, الاولاد ہو قسم الرجل, وہ بھی اس کی کمائی سمجھی جاتی ہے, کیونکہ کمائی سے اگر کوئی فوائد ہیں تو وہ اولاد سے بھی حاصل ہوتے ہیں. اس لیے بعض نے ترجمہ تو نہیں کر سکتے لیکن مراد لیا ہے, نہ اس کے مال کام آیا نہ اس کی اولاد کام آئی, اس کے بیٹے تھے اس میں کوئی شک نہیں. تو اب دیکھیے تو کیا ترجمہ کیا, ماغران و مال و مواد,
نہ اس کا مال سے کام آیا اور نہ اس کی کمائی,
یعنی وما کا سب میں ما مصدریہ سمجھ لے, موصولہ نہ سمجھے نا, پھر ما کا سب یعنی و کسب ہو, یوں بن جائے گا نا, اور نہ ہی اس کا کسب کام آیا, کمائی کام آئے, اور
اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا
یہ موصولہ سے کر لیا. اور دیکھیں, یہ بھی موصولہ سے ہے, ٹھیک ہے, موصولہ سے بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی ترجمہ ہے؟ ہاں, تو دو طرح, پہلا ما استفامیہ بھی ہو سکتا ہے, نافیہ بھی ہو سکتا ہے. کسی نے استفامیہ سے کیا, کیا فائدہ دیا اس کو مال, سب نے نفی کیا. اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہاں اگر استفامیہ کرے تو معنی تو اس کا بھی نفی بنتا ہے نا, کیا فائدہ دیا, یعنی کوئی فائدہ نہ دیا, اس لیے انہوں نے نافیہ سے ہی ترجمہ کیا. دوسرا ما جو ہے وہ مصدریہ بھی ہو سکتا ہے, موصولہ بھی ہو سکتا ہے, اس کی کمائی نے کوئی فائدہ نہ دیا اور جو چیز اس نے کمائی اس نے فائدہ نہ دیا. سیصلا نارن ذات لہب, ان قریب وہ پڑے گا آگ میں. سلی یسلا, سمع یسمع, سے سواد لام یہ مادہ, سواد لام واو نہیں, سواد لام یہ مادہ سے, ویسے واوی بھی ہوتا تو سلی میں تو یہی بنتا. سیصلا یہ اصل معنی تو ہے بھنے گا یعنی جلے گا, لیکن عموماً اس کا ترجمہ کرتے ہیں داخل ہوگا آگ میں, لفظی معنی تو ہے جلے گا آگ میں, پجے گا آگ میں. تو انقریب وہ گرے گا, پڑے گا, داخل ہوگا, یوں ترجمہ کر لیں. اگرچہ یسلا کا معنی نہ داخل ہونا نہ گرنا نہ پڑنا, یہ آگ ہی میں گرنے کے معنوں میں آتا ہے, گھر وغیرہ کے لیے نہیں آتا کہ وہ گھر میں کی داخل ہوگا یا کچھ, آگ میں داخل ہونا کے لیے یہ آتا ہے, تو اس لیے داخل ہونا, پڑھنا, گرنا ترجمہ کیا جاتا ہے. وہ گرے گا ایسی آگ میں. اب دیکھیے نارن ویسے مفعول ہے, نصب میں ہے, یعنی ملے گا ایک آگ کو. نارن کا ترجمہ تو مفعول کی طرح ہونا چاہیے نا, ظرف نہیں ہے کہ آگ, آگ تو ظرف ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ترجمہ کر سکتے ہیں گرے گا آگ میں. تو اس کا جو نارن کی نسب ہے وہ مفعول ہونے کی وجہ سے ہے. یہ اس طرح سے ہے جیسے کہے جا کم, تمہارے پاس آیا, اور کم جا کا مفعول نہیں ہے ویسے, لیکن آتا مفعول کی طرح سے ہے. جا زیدن, وہ زید کے پاس آیا. سل یا نارن, وہ آگ میں گرا, اس طرح کا ہے, جا اور عطا کی طرح کا مفعول ہے. ذات اللہ بن, یہ صفت ہے آگ کی. وہ آگ نارن آیا بھی نکرا ہے, لیکن کوئی ضرورت نہیں جو کے کرنے کی. ذات لہب, لہب والی آگ, صفت ہے سیدھی, یا نکرہ موصوفہ کر لو, ایسی آگ جو کہ ذات لہب ہوگی. ذات میں نے والی, لہب کا میں نے, اب دیکھیے اصل میں نے لفظی شولہ, لہب میں نے شولہ, التحاب, سوزش کو کہتے ہیں, بدن میں کہیں ہو جائے, جلن ہو, تھوڑا کوئی نکلے, اس کے لیے التحاب لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں اردو میں. تو گرے گا ایک ایسی آگ میں جو شعلے والی ہوگی, یا گرے گا ایک بڑی شعلے والی آگ میں, کیا کیا ترجمہ پڑے گا گرے گا, شعلہ زن فارسی لفظ ہے, شعلہ مارنے والی, وہ بھڑکتی آگ با محاورہ ترجمہ ہے, اور کوئی
شتاب داخل ہوگا آگ شعلہ والی.
دیکھیے شتاب انقریب یہ تو سین زبر سا کا معنی ہے نا, اور داخل ہوگا اور شعلے شعلہ والی وہ تو ذات کا ترجمہ بالکل لفظی کیا ہے شعلے والی, اور نا لپکے لپٹے مارنے والی آگ, تو شعلہ میں نے آگ کی لپٹی کو کہتے ہیں نا شعلہ. اچھا ومراتہ اور اس کی عورت بھی جائے گی, دیکھیے سید سلام میں ضمیر فاعل کیا ہے, ضمیر فاعل کیا ہے سید سلام میں, ہوا ومراتہ ہوا پہ عطف ہے, اور ویسے ضمیر پر عطف نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں میں اور زید گئے, ذہبت و زید, یہ غلط ہے کہنا. کیا کیا کرتے ہیں ایسے موقع پر, زید کو ادھر عطف کرنے کے لیے فعل کی ضمیر باہر نکالنی پڑتی ہے, ذہبت و انا و زید, ذہبت و زید کہنا غلط ہے. یوں تو پھر یہاں کیوں آ گیا سید صلاح ومرات ہوں, ہونا چاہیے تھا سید صلاح ہوا ومرات ہوں, یہ اس لیے کہ درمیان میں مفعول آ گیا ہے, مفعول میں آ جائے پھر ٹھیک ہے پھر عطف ہو سکتا ہے. ہاں تو نارن سید صلاح کا مفعول ہی تو تھا, سید صلاح کے فوراً بعد آپ نہیں کہہ سکتے سید صلاح ومرات ہوں, پھر تو کہنا پڑے گا سید صلاح ہوا ومرات ہوں, لیکن اب چونکہ آ گیا کہ وہ گرے گا آگ میں, اب ومرات ہوں اس کا فائل اس پہ عطف ہو سکتا ہے, اور اس کی عورت بھی اس کی بیوی بھی. ومرات ہوں الف حمزۃ الوصل ہے, آ گیا ہے حمالۃ الحطب, حمالا اٹھانے والی, بہت زیادہ اٹھانے والی یا کوشش سے اٹھانے والی, مفعول کا مبالغہ کا صیغہ, حطب میں نے ایندھن, وقود میں نے بھی ایندھن ہوتا ہے اور حطب میں نے بھی ایندھن ہوتا ہے, دونوں کے معنی ایک ہی ہے, شاید فرق یہ ہو کہ جو عام ایندھن لکڑی خشک ہے وہ تو حطب ہے, وقود اس وقت کہتے ہیں جب آگ میں آپ اسے جلا رہے ہو. بہرحال معنی ایک ہی ہے, حطب میں نے ایندھن, حمالۃ الحطب ایندھن اٹھانے والی, خشک لکڑیاں اٹھانے والی, یہی کیا ہے ترجمہ, جو ایندھن پھرتی ہے حمالۃ
الحطب. سر وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لادا کرتی,
لادا وہ اٹھانا لادنا حملا, انہوں نے کیا کیا ہے,
اور جورو
جورو نہیں ہوتی جو تیرا ہوئے جورو نالائک نہ ہوتا. ہاں لکڑیوں کی, اس کی لکڑی اٹھانے والی,
اٹھانے والی لکڑیوں
کی, تو اس کی کیا کیا, تو تم نے تو پڑھا ہے جورو, جورو ہوتا ہے لفظ, پھر میں ہی غلط پڑھ رہا ہوں, جورو سنا ہے بھائی ہم نے تو, لیکن ہاں وائف کو کہتے ہیں غریب کی, غریب کی جورو سب کی بھابھی نہیں کہتے. ہاں جی ہاں اٹھانے والی ڈھونے والی, ڈھونے والی اٹھانے والی, انہوں نے کہا یہ جو ہے نا اٹھائے پھرنے والی, یہ ترجمے کے قریب پہنچے ہیں اصل میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عام کو نے خیال نہیں کیا کہ حمالۃ الحطب یہاں کیا ہے, امراد کی خبر ہے, صفت ہے, کیا ہے, صفت ہے, تو امراد رفع میں یہ حمالۃ الحطب ہونا چاہیے تھا. وہ نہیں سوچا ہمارا, اگر خبر بھی ہوتی امراۃ ہوتا مبتدا, ہم مالا تو اللہ تب ایندھن اٹھانے والی, اس کی بیوی ایندھن اٹھانے والی ہے, ہو سکتا تھا لیکن رفع تو. اور اگر اس کی صفت ہے کہ اس کی بیوی حمالۃ الحطب ہے, تب بھی جو حمالۃ الحطب ہے پھر بھی رفع ہونی چاہیے. یہ نسب کیوں ہے؟ یہ یا تو بنتا ہے حال, وہ انہوں نے جو کیا ہے نا ایندھن اٹھایا پھرتی ہے, اس میں حال کی سنس آ گئی ہے. اور یا ایک آپ نے اور طریقہ پڑھایا کہ عربی میں کسی کی شدید مذمت کرنی ہو یا شدید مدہ, بھی مذمت میں زیادہ ہوتا ہے تو نسب لگا دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں نسب علی الذم. یہ پڑھا ہے, دو چار لفظ پہلے آ چکے ہیں, نسب علی المدح, نسب علی الذم. خصوصی ذم کا معنی پیدا کرنا ہو برائی کا یا مدح کا بھی, تو بعض دفعہ پھر وہ رفع میں آتا ہے تو نسب کر دیتے ہیں. تو یہ نسب علی الذم بھی ہو سکتا ہے, جو اتنی بری ہے کہ ایندھن اٹھاتی ہے, اور یا حال بنا لیں تو گنجائش نکل آتی ہے. بیوی جو اس کی ایندھن اٹھائے پھرتی ہے, یہ ترجمہ انہوں نے اس لیے کیا ہے, اٹھائے پھرتی ہے تو ورب ہے نا, یہاں تو ناؤن آیا ہے. اب رہ گیا ایندھن اٹھائے پھرنا, اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے دو معنی کیے گئے ہیں, لٹرل بھی کہ وہ واقعی کوئی لکڑیاں کانٹے وغیرہ باہر سے لاتی تھی اور مکان کہیں قریب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور وہ گلی میں کہیں ڈال دیتی تھی کہ آپ گزرے تو آپ کو کانٹے لگے. یہ بھی روایتوں میں آیا ہے, بہت بری عورت ہوگی کوئی, بلکہ یہ مارا ہی بیچارہ ابو لہب تو گیا اسی بیوی کی وجہ سے. ام جمیل اس کا نام تھا, ابو سفیان کی بہن تھی, تو وہ بس بیوی کی وجہ سے وہ اتنا الگ کہ جب بائیکاٹ ہوا تو اپنی برادری سے الگ ہو گیا اور بیوی کے سسرال والوں کے ساتھ شامل ہو گیا. تو بہرحال قسمت جو آدمی کی ہو وہ تو وہی ہوتا ہے. تو یعنی مارا کیا گیا, مارا گیا کہ کیا میں نے سمجھو تو یعنی کافر مرا, اس معنوں میں وہ مارا نہ گیا تو اور کیا ہوا. تو اس میں یہ ہے کہ دوسرا معنی یہ ہے کہ ایندھن اٹھائے پھرنے کا معنی ہوتا ہے چغل خوری کرنا, اس آدمی کو اور بات کرنا, اس کو کرنا, اور ان کو آپس میں لڑانا. تو بھڑکانا آگ لڑائی کی, اس کے لیے بھی ایندھن اٹھانے کا لفظ عربی میں محاورے کے طور پر, ایڈیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو حمالۃ الحطب یا تو مانوی ہے کہ وہ لوگوں کو, عورتوں کو لڑاتی ہے باتیں کر کے, جیسے وہ لگائی بجھائی کرنے والی اردو میں کہتے ہیں نا, تو وہ وہاں بھی لگائی بجھائی کا لفظ ہم اتفاق سے استعمال کرتے ہیں کہ آگ لگانا اور پھر بجھانا. تو اس لیے حمالۃ الحطب کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں, لٹرلی بھی اور میٹافوریکلی بھی. فی جیدہا حبل من مسد, اس کی گردن میں ہوگی رسی مسد کی. جید میں نے گردن, جمع اجیاد, انک میں نے گردن, جید میں نے گردن, رقبہ میں نے گردن, یہ تین لفظ تو آپ نے پڑھے ہیں. انہوں کا عموماً گردن کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں, جید اس اگلے حصے کو کہتے ہیں جہاں ہار وغیرہ پٹا کوئی ڈالا جاتا ہے. زیادہ یہ ہے ویسے گردن کے معنوں میں ہی آتا ہے. تو اس کی گردن میں, اب فی جیدہا جار مجرور پہلے ہو گیا, حبلن اس کا مبتدا مؤخر ہے, اور حبلن کی صفت ہے مم مسدن, ایسی رسی جو مسد کی ہوگی, اس کی گردن میں ہوگی رسی جو ہوگی مسد کی. من جیسے آپ کہتے ہیں خاتم من الفضہ, یا آپ کر لیں مسد کی ایک رسی صفت کر لیں تو, اور ویسے کر لیں ترکیب اضافی میں, مسد کی ایک رسی ہوگی. رہ گیا مسد, تو عام طور پر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کھجور کو کوٹ کے جو بناتے ہیں نا, اس سے عربی میں اسے لیف ان کہتے ہیں ویسے, اور پھر اس سے رسی بنائی جاتی ہے. عرب میں کھجوریں عام ہیں, نرم حصہ کھجور کا نکال کے اس کو کوٹ لیا جاتا ہے اور پھر اس سے رسے بنتے ہیں. ہمارے ہاں بھی بنائے جاتے ہیں عموماً, بلکہ بہت بڑے رسے بھی بنتے ہیں کنوؤں کی مالیں وغیرہ بھی. تو مسد اس کو کہتے ہیں, پتہ نہیں انہوں نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا کیا. نہیں نہیں اچھا, مسد کا ایک معنی فتل, بٹنا بھی ہے صحیح, لیکن اصل بات تو وہ ہے رسی, وہ اس کی ککر کی جو ہے نا, کھجور کی ریشے کی, کیا تھی ہے, پوست کھال کو کہتے ہیں نا, کھجور کی. دیکھیں نا رسیاں کئی طرح بنتی ہیں, اب تو نائلن کی بننے لگی ہے. پرانے زمانے میں مثلا جو سرکنڈا ہے جس کو کہتے ہیں, اس سے باندھ چارپائیوں کا بھی بنتا تھا. مونج, مونج کے رسے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. اور یہ جو کیا, मुंज मुंज तो वो होती है सरकंडे की, और जो ये खजूर की होती है ये ज्यादातर बड़े रसों में काम आता था। तो या मुराद वो जो उन्होंने कह रहे खजूर का पोस्त, वो है खजूर की रस्सी, उसे अरबी में लीफ कहते हैं जब कूट के उससे रस्सी बनाते हैं। अच्छा, और मजबूत रस्सी भी इसी मसद का माना किया है, फतला याफ्तलो मन होता है बटना में, मसद जिसके बल बड़े खूब हो, मसद मैंने बल भी है फतल भी है और मसद मैंने लीफ भी है। और क्या तर्जमा किया है, क्या किया है वो पढ़ो, मुंज तो नहीं, मुंज खजूर की नहीं होती, मुंज तो उन्होंने वैसे कर लिया है। ये मुंज भी मुंज मुंज उर्दू में कहते हैं, पंजाबी लफ्ज है लेकिन उर्दू में बोला जाता है। मुझे ये लफ्ज इसलिए याद है कि एक दफा जबकि मैं मैट्रिक में था तो कहीं पढ़ा ऊपर मुंज का बाण लपेट दे, और मैंने उसको पढ़ा मुबख का बाण, और फिर टकरे मारता रहा कि ये मुबख कौन सी बूटी होती है। तो बहुत देर बाद पता चला रहे मालूम ये तो मुंज लिखा हुआ था। तो मुंज मुंज है, उसकी रस्सी बनती है, लेकिन मसद का तर्जमा मुंज करना गलत है। अगर वो करना है मजबूत बटाई नहीं करना तो फिर खजूर की रस्सी को कहते हैं खासतौर पर, तो उसकी गर्दन में हबलुम में मसद होगी। ये दोजख का किस्सा या क्या, या बाज कहते हैं कि एक्चुअली वो सिर पे ला रही थी और रस्सी पीछे उसके गले में पड़ी मरी, वल्लाह आलम। और हमारे दोस्त मरहूम अबू बकर गजनवी कहा करते थे कि ये तो है आजकल की फैशनेबल औरतों की, कि ऊपर ईंधन उठाया और गले में रस्सी, यही है ना गुलाब की बीवी की, ऊपर बाल ऐसे बनाती हैं गोया कि ईंधन उठा रखा है और गले में दुपट्टा डाल रखा है पतला सा। तो ये जी दिया हम लोग में मसद, तो ये तो तस्वीर इन औरतों की है कि हम मालत अल हतब, ऊपर ईंधन उठा रखा है, बालों का फैशन ऐसा है टोकरा बना रखा है जूड़े जिस तरह बनाती हो, फिर नंगी और गले में रस्सी डाल ली है एक बार। तो वारा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सूरत अल्लाह इखलास, ये तो बहुत आसान सा है। इखलास अखलास युखलिस खालिस करना अपने आप को, यानी अल्लाह के लिए या कुछ, मुखलसीन अलहुद्दीन वगैरह में आपने पढ़ा है। कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए कि वो अल्लाह तो एक ही है। ये जो हुवा है, आना तो चाहे था कुल कुल अल्लाहु अहद, हुवा क्या कहने के यहां क्या जरूरत है, या तो हुवा मुब्तदा हो, फिर अल्लाह अहद उन खुद मुब्तदा खबर है, अल्लाह अहद है, और फिर होवा को उसके साथ लगाए, तो इसकी फिर तौजीहात की गई है। बाज ने इसे जमीर शान कहा है, जमीर शान का तर्जमा अलग कोई नहीं होता, वो बस ताकीद के मायने ही पैदा करती है, जमीर उल किस्सा और जमीर शान। बाज ने कहा कि चूंकि सवाल किया गया था तेरा रब कैसा है, पीतल का है सोने का है मोतियों का है कैसा बना हुआ है, तो उस पस मंजर में आया होवा अल्लाह अहद, वो तो वो अल्लाह है जो एक है। तो इस होवा की तौजीह की गई है कि या ये जमीर शान है या पस मंजर के जवाब में होवा मुब्तदा है। अहद का तर्म लफ्ज जो है इस यत का मादा है वाव है दाल, अलिफ है दाल नहीं मादा, अरबी में कई अल्फाज में वाव अलिफ में बदलती है, मसलन वक्ता को उक्ता अक्ता कहा गया कुरान करीम में, इधर रसूल उक्ता है वाव है। और बात लफ्ज है तो ये असल में वाहदुन था जो अहदुन बना है, और अहदुन के माना है एक, मगर वाहिदुन माने भी एक होता है। फर्क यह है कि वाहिदुन के बाद सानी सालिस कहना होता है, यानी पहले एक दो तीन चार जैसे आप गिनती करें। अहद का माना एक ही अकेला, जब आप गिनती करेंगे एक दो तीन तो यूं नहीं कहेंगे अहदुन ने सलेने वगैरह, फिर वाहिद चलता है अहद नहीं चलता। तो इसलिए अहद का तर्जमा तनहा अकेला, यकता इसका फारसी में अच्छा तर्जमा है, वो तो यकता है, यकता फारसी लफ्ज है, यानी जिसका कोई सानी ना हो और वो एक ही हो। जी अब देखिए क्या तर्जमा किया है,
आप कह दीजिए कि वो यानी अल्लाह एक है,
वो यानी किया वो उस बस बैकग्राउंड एक है बस, नहीं एक एक है और कोई तर्जमा
कहो अल्लाह है।
یکتا زیادہ بہتر ترجمہ ہے.
کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے اکیلا ہے.
ایک بھی کیا اکیلا بھی کیا. اکیلا کہ یہ معنی کہ اس کے بیوی بچے کوئی نہیں, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے, اور مراد یہ ہے کہ اس کا ثانی کوئی نہیں. تو یکتا کے معنی ہیں جو بس اپنی شان کا آپ ہی ہو. ہاں جی, بے ہمتا بھی کہہ سکتے ہیں, فارسی میں شاید لفظ ہے. اچھا, اور اللہ الصمد, اور اللہ الصمد ہے. یہ اللہ الصمد صفت موصوف بھی ہو سکتا ہے, مبتدا خبر بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ خبر معرفہ تو ہو سکتی ہے. پھر ہی سے ترجمہ کریں, اللہ ہی الصمد ہے. صمد کا معنی بنیادی عربی میں جو معنی, اب تو یہ اللہ کا نام ہوا نا, اب ہم اس کا اور کوئی ترجمہ وغیرہ نہیں کرتے, لیکن عربی زبان میں صمد اس سردار کو کہتے تھے جس کی طرف لوگ اپنی حاجتیں لے کے جاتے تھے اور وہ سب کی پوری کرتا تھا. اس میں معنی یہی ہے صمد کا, کہ جو سب اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے اس کی طرف رجوع کرے, اس کو تو کسی کی ضرورت نہ ہو. تو فیاض, سخی, نفع بخش, ان معنوں میں بڑے سردار کو عربی میں صمد کہتے تھے. شعر ہے ایسے, ابن خلوی نے دی ہے, تیرا باپ صمد تھا اور یہ وہ, تو عربی میں وہ استعمال ہوتا تھا ان معنوں میں. اور اصل صمد اس کو کہتے ہیں جو ٹھوس ہو, اندر سے کھوکھلا نہ ہو. اس میں اس کے مضبوطی کا بھی معنی ہے. ٹھوس پتھر کو بھی وہ صمد بعض دفعہ کہتے تھے, جو اندر سے خالی نہ ہو, کھوکھلا نہ ہو. ایسے نہ ہو جیسے ہمارے وزیر اور لیڈر ہیں, اندر سے کھوکھلے ہوتے, اوپر سے خدا جانے کیا مولب میں چڑھا رکھے ہوتے. ان معنوں میں کھوکھلا نہ ہونا بھی اس کی سینس ہے. اب دیکھیے ترجمہ کیا کیا,
اللہ بے احتیاج ہے,
بے احتیاج ہے. آگے یہ سارا سمد کا معنی ہے, بے احتیاج ہے, یعنی اس کو کسی کی حاجت نہیں, اور اس کو کسی کی مجھے تو ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا نا, اصل مفہوم یہ تھا کہ سب اس کے محتاج ہے. یہ سینس ہونی تھی کہ وہ بے احتیاج ہے اور سب اس کے محتاج ہے. بے نیاز میں بھی ہو سکتا ہے. ہاں,
اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کے سب محتاج.
یہ ہے اصل سمد کا معنی.
اللہ بے نیاز ہے, سب اس کے محتاج.
چلیے بے نیاز ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں, بات بن جاتی ہے. لیکن وہ تشریح, یہ یاد رکھیے کہ یہ کوئی لمبا چوڑا فکرہ نہیں ہے یہاں. یہ سمجھ کا معنی ہی یہی ہے کہ جو سب کے سب اس کے محتاج ہو, وہ کسی کا محتاج نہ ہو. لم یلد ولم یولد, ولد یلد آپ نے پڑھا ہے, جننا, ٹو بی گیٹ سن آر ڈاٹر. تو باپ بھی جنتا ہے کہ اس کے بدن کا بھی ایک حصہ ہوتی ہے اولاد, اور ماں کے بدن کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے. تو ان معنوں میں ولد یلد, لم یلد اس نے نہیں جنا. اب یہاں مفعول لم یلد احدا, کسی کو اس نے نہیں جنا, یہ اس کا مفعول معذوف ہے. لم سے مجزوم ہوا یلد, اس قسم کے آپ نے پڑھے ہیں وہ واوی. ولم یولد یہ مجھول ہے, ولد یلے دو اور وہ لے دو یولا دو, اور نہ ہی وہ جانا گیا. ولم یولد یعنی میں نہ دین, یوں کر لے, نہ اس نے جانا نہ وہ جانا گیا. دوسرے معنی میں یہ ہے, نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کسی کا باپ, بات تو یہی بنتی ہے نا. تو یہ چونکہ بعض مذاہب نے یہ گنی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی مان لیا اور وہ جنے بھی گئے, تو گویا کہ خدا نے جانا اس طرح سے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں یہ ہے. تو یہ بڑا تنزیہ کا مقام ہے اسلام میں کہ خدا وہ ہے جس نے نہ کسی کو جانا نہ وہ کسی سے جانا گیا. اور ویسے تو اس کی سینس بڑی وسیع ہے کہ خدا کا کوئی رشتہ دار نہیں کہ وہ اس کی جائز ناجائز حمایت کرے, وہ تو رب ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو خدا کے زیادہ قریب ہوں, کوئی اس کے بیٹے کی طرح مجھ سے سلوک کرے گا. یہ سینس بھی آتی ہے, لیکن اصل میں عیسائیت وغیرہ غلط مذہب کی تردید ہے. خدا کی ایک صفت ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جانا اور نہ وہ جانا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہ ہی تھا, لم یکن اور نہ ہی تھا. اب اس کانا کا اسم ہے احدن, ولم یکن احد کفوا لہ,